أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله، أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے محمد وعلى آله. خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے، تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. وعجل فرج. قرآن مجید میں خداوند تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنو استجیبوا، لبیک کہو، حاضر ہو جاؤ جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے، اور جب اللہ تمہیں بلائے اس چیز کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی و حیات ہے، اس پر تم لبیک کہو. یہ وہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا اساسی و بنیادی، جس میں قوموں کی حیات کا و مسلمانوں کی و مومنین کی حیات کا راز موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اللہ اور اس کا رسول تمہیں ہمیشہ حیات کی طرف، زندگی کی طرف بلاتے ہیں، اور جب ان کی طرف سے بلاوا آ جائے تو تمہارا کام لبیک کہنا ہے. اللہ کو لبیک کہو، رسول کو لبیک کہو، اور حاضر ہو جاؤ، اجابت کرو، ان کی دعا کو جواب دو، اور کہو کہ آپ نے بلایا ہے اور ہم حاضر ہو رہے ہیں. حضور دعوت خدا کے بعد و دعوت رسول اللہ کے بعد و دعوت دین کے بعد، کہ جب بھی کسی کے ذریعے سے بھی تمہیں اللہ کا پیغام پہنچے، رسول کا پیغام پہنچے، حکم خدا آئے، بلاوا آئے، تم اس پر لبیک کہو. آپ نے مشاہدہ کر لیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم دن یا ایک اہم واقعہ یہ پیش آیا کہ اگرچہ بظاہر بہت زیادہ جانی نقصان ہوا، 100 سے زیادہ مومنین کو شہید کیا گیا، لیکن جب اللہ و رسول کے دعوت کا وقت آیا اور ملت نے لبیک کہا، تو خداوند تبارک و تعالیٰ نے کتنی عزت اس مومنین کو عطا کر دی. اور یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جب بھی تم اللہ اور رسول کی دعوت پر لبیک کہو گے، تمہیں عزت نصیب ہوگی، تمہیں حیات نصیب ہوگی، تمہیں بقا نصیب ہوگی. اور اگر یہ کام تم نے نہ کیا، یعنی خدا کی دعوت اور رسول کی دعوت پر تم نے لبیک نہ کہا، تو نتیجے میں تمہاری حیات بھی نہیں ملے گی، تمہیں زندگی بھی نہیں ملے گی، بلکہ یہ دعوت جب آئے اور اس پر تم نے لبیک کو ترک کر دیا اور حاضر نہ ہوئے، تو حیات کا خاتمہ ہو جائے گا، موت ہو جائے گی، ہلاکت ہو جائے گی تمہاری. اور اگر موت و ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو اور زندگی چاہتے ہو، حیات چاہتے ہو، تو آپ کو اللہ کی دعوت پر لبیک کہنا چاہیے. عزیزان، یہ راز جس جس قوم پر کھل گیا ہے، اس قوم نے اپنی حیات کا راستہ ڈھونڈ لیا ہے، لیکن جس قوم پر یہ راز آج تک نہیں کھلا، وہ ابھی تک حیات کی کشمکش میں ہے، بقا کی کشمکش میں ہے. آج پاکستان بنے ہوئے 60-65 سال ہونے کو ہیں، اور پہلی دفعہ ملت پاکستان و بالخصوص مومنین نے و شیعہ نے لبیک اکٹھے ہو کر اجتماعی طور پر دعوت خدا و دعوت رسول اللہ پر لبیک کہی ہے، اور اپنے شہیدوں کے لیے جمع ہوئے، اور اس جمع ہونے سے خدا نے ان کو عزت عطا کر دی ہے. یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو آپ کو نصیب ہوا ہے. اگرچہ جو مطالبات تھے یا جو توقعات ہیں اس پہ زیادہ نظر نہ رکھیں، پاکستان ایک جنگل ہے، جنگل میں ایک درندہ جاتا ہے 10 درندے آ جاتے ہیں اس کی جگہ پر، کسی کا آنا جانا یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. ممکن ہے ایک پلید انسان گیا ہو، ایک پلید تر آ گیا ہو اس کی جگہ پر. مہم یہ چیز ہے کہ ایک ملت نکلی ہے باہر، ایک قوم باہر نکلی ہے، امت، اور اس نے اپنے ہونے کا پتہ دیا ہے کہ ہم بھی ہیں، اپنے ہونے کا ثبوت دیا ہے اور منوایا ہے اپنے آپ کو کہ اس ملک میں ہم بھی موجود ہیں. یہ سب سے بڑی عزت ہے جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے. ہمیں بھی یقین ہے کہ اس جنگل کے اندر ظاہر ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لانے والے ان کو وہی ہیں، اتارنے والے وہی ہیں، ان کی جگہ پر دوسروں کو جانشین بنانے والے جب تک وہی ہیں کوئی فرق اس طرح سے نہیں پڑے گا. لیکن وہ چیز جو ملت کو نصیب ہوئی ہے، عظیم کارنامہ جو ملت نے انجام دیا ہے، وہ یہ لبیک کہنا ہے، حاضر ہونا. لبیک کا مطلب ہے حاضر ہونا، حضور در میدان. جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میدان میں حاضر رہو، میدان میں حاضر رہو. حضور در میدان در حقیقت قوموں کی حیات و قوموں کی زندگی اس کے اندر موجود ہے. ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے انقلاب اسلامی کامیاب ہوا اور ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، قائم ہے، اور خدا اس کو قائم رکھے گا انشاءاللہ. ساری دنیا مخالف ہے، شیطانی طاقتیں، مغربی طاقتیں، عرب ملک، نام نہاد مسلمان اور غیر مسلمان، سب کے سب مل کر جس نظام کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ نظام 35 سال سے پوری دنیا کے مقابلے میں ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے. کیا طاقت ہے ان کے پاس، کیا راز ہے ان کے پاس، سپر طاقتیں، ایٹمی طاقتیں، ایک سے ایک بڑی طاقت، فوجی طاقتیں، اقتصادی طاقتیں، ساری اس نظام کے مقابلے میں آئی ہوئی ہیں. لیکن یہ نظام ولایت، یہ نظام انقلاب، یہ نظام جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہدیہ و عطیہ ہے، یہ ابھی بھی راسخ اور قائم ہے. کیا فارمولا ہے؟ ایران کے پاس کیا چیز ہے جس نے 35 سال محاصرے میں گزار لیے ہیں لیکن تسلیم نہیں ہوئے، اور ابھی تک خداوند تبارک و تعالیٰ نے انہیں قائم رکھا ہوا ہے؟ وہ امام خمینی کا یہی راز جو قرآن سے کشف کیا امام نے، اور اپنی ملت کو اور ہر ملت کو بتایا، تمام دنیا کی اقوام کو بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو ان دشمنوں کے اندر زندہ رہنا تو تم میدان میں حاضر رہو، میدان میں حاضر رہو، خالی ہاتھ بے شک میدان میں آ جاؤ، اور بستہ لبوں کے ساتھ اگر میدان میں آ جاؤ تو بھی خداوند تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت عطا کرے گا، تو بھی خدا تمہیں وہ عظمت عطا کرے گا، محفوظ رہو گے تم. آپ دیکھیں اگر یہ سارے مل کے آ جائیں ایران کے مقابلے میں جیسے آئے ہوئے ہیں، تو ایران کے پاس نہ اتنا اسلحہ ہے نہ اتنی فوج ہے جتنی ان کے پاس موجود ہے. اس وقت سعودی عرب میں جتنا اسلحہ خرید کے انہوں نے ڈپو کیا ہوا ہے اور سٹور کیا ہوا ہے، وہ اتنا اسلحہ ہے کہ شاید پورے مشرق وسطی میں اتنا اسلحہ نہ ہو، یا شاید کہیں کہ تیسری دنیا میں اتنا اسلحہ موجود نہ ہو جتنا فقط سعودی عرب کے اندر سٹور کیا ہوا اسلحہ ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کہ انہوں نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں اور ہر طرح کی سیاسی، اقتصادی، تجارتی، سفارتی، ہر طرح کی پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے انہوں نے نظام انقلاب اسلامی کو، لیکن یہ نظام پھر بھی پابرجا ہے، وہ قائم ہے اپنی جگہ پر. اس کا راز صرف یہ ہے کہ جب تک یہ انقلابی ملت میدان میں حاضر رہے گی اس وقت تک میدان ملت کے پاس رہے گا، لیکن جس وقت میدان چھوڑ دیا انہوں نے، یہ میدان دشمن کے پاس آ جائے گا۔ عزیزانا، ہم نے پاکستان میں بہت کچھ کیا، قربانیاں دی، اتنے شہید ہوئے ہمارے، یہ کوئٹہ کے اندر جا کر دیکھیں اتنے شہداء ہیں وہاں پر، شہداء کے دفن کرنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے، اتنے زیادہ شہداء ہیں وہاں پر۔ اور اسی طرح آپ پنجاب کے مختلف علاقوں میں جائیں، کراچی کے اندر جائیں، اور ملک کے پارا چنار سے لے کر کراچی اور کوئٹہ تک، جہاں بھی جائیں آپ، گلگت بلتستان میں جائیں، آپ کو ہر جگہ شہداء کی قبریں اور مزار نظر آئیں گے۔ اور ہم دیکھتے رہے، جنازے اٹھاتے رہے، شہادتوں کی خبریں سنتے رہے، افسوس کرتے رہے، مطالبے دہراتے رہے، چھوٹا موٹا احتجاج کرتے رہے، اظہارات ہوتے رہے، میٹنگیں کرتے رہے، قراردادیں پاس کرتے رہے، اپنے گھروں میں ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر تبصرے کرتے رہے، تجزیے کرتے رہے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہے، ایک دوسرے کو تنقید کرتے رہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 60-65 سال سے یہ کام نہیں ہوا جو کوئٹہ کے ان شہداء کے بعد ملت نے انجام دیا اور جو کچھ انہیں نصیب ہوا۔ 65 سال ہم غیر حاضر تھے، حاضر نہیں تھے، بولتے تھے، باتیں کرتے تھے، لیکن میدان میں حاضر نہیں تھے، موجود نہیں تھے میدان میں، میدان دشمن کے پاس تھا، ہم میدان سے باہر سٹیڈیم میں کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے کہ دشمن کیا کرتا ہے۔ میدان اس کے پاس تھا، میدان 200 دہشت گردوں کے پاس تھا، اور 5 کروڑ شیعہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ 200 دہشت گرد ملک کے اندر اودم مچایا ہوا تھا، انہوں نے قتل عام کر رہے تھے، غارت گری کر رہے تھے، لہو بہا رہے تھے، بے گناہوں کا مار رہے تھے، اور 5 کروڑ عوام یہ اپنے گھروں میں یا اپنے اپنے علاقوں کے اندر تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور یہ قانون ہے کہ کروڑوں لوگ اگر میدان سے باہر ہوں اور سینکڑوں لوگ میدان کے اندر ہوں تو میدان ان کا ہے، سینکڑوں لوگوں کا ہے، کروڑوں لوگوں کا نہیں ہے، غلبہ ان کو ملے گا۔ یہ سینکڑوں لوگوں کو میدان مل جائے گا، کروڑوں کو نہیں ملے گا میدان۔ لیکن اگر یہ کروڑوں افراد یہ سٹیڈیم چھوڑ دیں، تماشائیوں کی سیٹیں چھوڑ دیں اور میدان میں آ جائیں، میدان ان کو نصیب ہو جائے گا، میدان انہیں مل جائے گا، اور جو مرضی ہے میدان میں آ کر کریں، پھر اس کے بعد ان پر کوئی ظلم نہیں ڈھا سکتا، کوئی ستم نہیں کر سکتا، ان کا قتل عام کوئی نہیں کر سکتا، انہیں اس ملک سے کوئی بے دخل نہیں کر سکتا۔ آپ نے حضور میدان میں رکھ کر چند شب، کوئٹہ میں 4 شب 5 شب اور باقی ملک میں 2 راتیں، بعضوں نے 1 رات میدان میں حاضر ہو کے نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو اب ہمیں یقین آ جانا چاہیے۔ میں نے انقلاب اسلامی کی مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ حضور در میدان، میدان میں حضور نے، حاضر ہونے نے، لبیک نے در حقیقت انقلاب کامیاب کیا ہے، اور آج ملت پاکستان کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے، شیعہ پاکستان کو یہ توفیق نصیب ہوئی ہے، یہ توفیق بھی شہداء کے طفیل نصیب ہوئی ہے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، صرف 2 طبقوں کا دخل ہے، ایک شہداء اور ایک ملت کا دخل ہے، امت کا دخل ہے۔ یعنی خوب ہم لوگ شور مچاتے رہے، لیکن لوگوں نے اگر بات سنی ہے تو خون کی زبان سنی ہے، لہو کی زبان سنی ہے، شہداء کی زبان سنی ہے، یہ لاشیں ساری امت کو نکال کے باہر لے آئیں، اور اسی کو کہتے ہیں کہ شہید کی موت قوم کی زندگی و قوم کی حیات ہوتی ہے۔ یہ شہید بظاہر مر جاتا ہے لیکن قوم کو زندہ کر جاتا ہے، یہ زندگی کی ایک کروٹ تھی جو ملت پاکستان نے و شیعہ پاکستان نے لی ہے، ایک زندگی کی سانس ہے، جیسے مردہ پڑا ہوتا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد آ کے جمع ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مر گیا ہے یا ابھی زندگی کی علامت ہے، جب ایک آدھ سانس لیتا ہے تو پھر اندازہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی زندہ ہے، ابھی مرا نہیں ہے، یہ ایک سانس آئی ہے ملت کو جس سے اندازہ ہو گیا کہ ابھی مرے نہیں ہیں، ابھی زندہ ہیں، یہ ایک سانس تھی، ایک سانس لیا ہے اس مردے نے، لیکن اگر یہ سانس بحال ہو جائے اور مسلسل لینا شروع کر دیں تو پھر یہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، یہ مردہ، اور یہ اگر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو پھر وہ سب میدان چھوڑ جائیں گے، بزدل جنہوں نے میدان آ کے سنبھالا ہوا ہے۔ جنگل کا یہ قانون ہے کہ اگر شیر میدان چھوڑ جائے تو گیدڑ میدان سنبھال لیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا آپ نے یہ تماشا کہ شیر شکار کرتا ہے، پھر شکار کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے ریسٹ کرنے، آرام کرنے جا کے سو جاتا ہے، اور شیر جب سو جاتا ہے تو اس کے شکار کے پاس گیدڑ آ جاتے ہیں، اور گیدڑ آ کے اس کے شکار کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ جنگل ہے پاکستان، جنگل ہے، یہاں کوئی تمدن نہیں ہے، یہاں جو رہتے ہیں لوگ وہ انسان نہیں، نہ یہ حکمران، نہ یہ سیاستدان، نہ یہ جماعتیں، نہ یہ پارٹیاں، نہ یہ میڈیا، نہ اس کی ایجنسیاں، نہ اس کے محکمے، ان کسی کے اندر انسانیت نہیں ہے، جنگلی ماحول ہے۔ اور آپ کو ادب سیکھنا چاہیے جنگل میں رہنے کا، جنگل میں بھیڑ بن کے نہیں رہنا ورنہ بھیڑیے کھا جائیں گے آپ کو، جنگل میں شیر بن کر رہے ہیں۔ لیکن شیروں کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیر جب تک میدان میں ہو شیر کہلاتا ہے، جب سو جائے تو اس کے میدان میں گیدڑ آ جاتے ہیں، اور گیدڑ آ کر میدان سنبھال لیتے ہیں۔ ابھی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے عملاً وہ یہی ہو رہا ہے کہ شیر گھروں میں چلے گئے ہیں، شیر اپنے دفتروں میں چلے گئے، دکانوں میں چلے گئے، مدرسوں میں چلے گئے، کاروبار میں چلے گئے، اپنی روزمرہ کی زندگی میں شیر گم ہو گئے، اور گیدڑوں نے آ کر میدان سنبھال لیا ہے، اور آج مشکل شیروں کے لیے بن گئی ہے۔ عزیز من، اس ملک میں رہنا ہے ہمیں اور یہیں پہ رہنا ہے، یہ گیدڑوں کی بھول ہے کہ شیر اپنا ملک چھوڑ جائیں گے، نہ، یہ شیر ایک دن جاگ جائیں گے، اور اب جاگ گیا ہے یہ شیر، اور جب جاگ جائے گا تو شیر کی دم سے جو چوہا کھیل رہا ہے اب اسے بھاگنا پڑے گا، اگر بھاگے گا نہیں تو شیر کے سامنے کچلا جائے گا، وہ شیر اپنے پونس رکھ کے اس کو کچل دے گا، کافی ہو گیا، چوہے شیر کی دم سے کھیلتے رہے، اب شیر جاگ پڑا ہے، اب اس کو کھیلنے کا موقع نہیں دے گا۔ حضور در میدان، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ اس کے لیے لفظ استعمال فرماتے تھے، حضور در صحنے، میں جان بوجھ کر امام خمینی کی اصطلاح استعمال کر رہا ہوں تاکہ یہ جوان ہمارے آشنا ہو جائیں، اپنے رہبر کی لینگویج سے آشنا ہو جائیں، ان کی ٹرمینالوجی سے آشنا ہو جائیں۔ ابھی ہم ہندی زبان بولتے ہیں، میڈیا کی زبان بولتے ہیں، کمپیوٹر کی زبان بولتے ہیں، ہر زبان بولتے ہیں، اپنے رہبروں کی زبان نہیں بولتے۔ امام خمینی اس کے لیے لفظ استعمال کرتے تھے حضور در صحنے، فارسی تلفظ، یا حضور در صحنے، صحنہ صحن سے ہے، صحن میدان کو کہتے ہیں، یہ گھر کے آگے جو تھوڑی سی جگہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اس کو صحن کہتے ہیں، فارسی زبان میں جس کو صحنہ یا صحن کہتے ہیں اردو میں اس کا ترجمہ میدان ہوتا ہے۔ یعنی ملت کو میدان میں حاضر رہنا چاہیے، حضور در میدان اگر ہوگا یہ ملت زندہ رہے گی، اس کو دشمن نہیں چھیڑ سکتا، خالی ہاتھ بھی اگر یہ ملت میدان میں حاضر رہے یہ ملت کامیاب ہے، لیکن اگر میدان چھوڑ دیا پھر کوئی ضمانت نہیں ہے اس کے لیے۔ اب آپ نے دیکھا یہ چند روزہ جو احتجاج کیا ملت نے، خالی ہاتھ آئے میدان میں، خالی ہاتھ سڑکوں پہ آ کر بیٹھے رہے، نہ پتھراؤ کیا، نہ کوئی توڑ پھوڑ کی، کوئی حملہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اور آ کر خالی ہاتھ سڑکوں پہ بیٹھے رہے۔ تو حضور میں اتنی برکت ہے حاضر ہونے میں، میدان میں آنے میں، کہ اگر خالی ہاتھ بھی کوئی قوم میدان میں آ جائے اللہ اس کو اتنی عزت عطا کر دیتا ہے۔ ہم 60 سال غیر حاضر رہے، یہ ماننا پڑے گا، ہم تھے اس ملک میں تھے لیکن حاضر نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم سے مانگ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو مومن ہو، جو ایمان لائے ہو، استجیبو، لبیک کہو، یعنی حاضر ہو جاؤ، جواب دو، کس کا جواب دو؟ دعوت خدا و دعوت رسول کا جواب دو، لبیک کہو، جب وہ تمہیں حیات کی طرف اور بقا کی طرف بلائیں اور پکاریں، لبیک کہو۔ لبیک یعنی حاضر ہونے کا اعلان کرنا۔ سکولوں میں پرانے دور کے یہ جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جب مکتب میں یا سکول میں جاتے تھے تو اس وقت حاضری لگتی تھی، اور حاضری میں دو لفظ کہتے تھے، بعض کہتے تھے حاضر جناب اور بعض کہتے تھے لبیک. مثلا ٹیچر نام بولتا تھا یا رول نمبر بولتا تھا اور شاگرد کھڑے ہو کر یا ہاتھ اٹھا کے کیا کہتا تھا، حاضر جناب، یا کہتا تھا لبیک. آج کل ڈیجیٹل زمانے میں کہتے ہیں یس سر، ابھی یس سر ہو گیا ہے، پہلے لبیک ہوتا تھا. ابھی آہستہ آہستہ ساری چیزیں یس نو میں بدل گئی ہیں، چونکہ قرآن کی جگہ دوسری چیزیں آ گئی ہیں، دین کی جگہ اور آ گیا ہے، مغربی نظام آتا جا رہا ہے. لہذا ہم آہستہ آہستہ بولتے جا رہے ہیں، اپنی بولی اور اپنا دین اور اپنا مذہب اور اپنا آئیڈیالوجی فراموش کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس وقت سکولوں میں، نہ دینی مدرسوں میں، عام سکولوں میں اور کالجوں میں یہ حاضری ہوتی تھی تو کیا کہتے تھے، حاضر جناب، یا کہتے تھے لبیک. اور خوبصورت لفظ تھا لبیک. ہمیں یاد ہے اس وقت بعض کلاسوں میں کہا جاتا تھا لبیک، بعض کلاسوں میں کہا جاتا تھا حاضر جناب. ٹیچر حاضری لگاتا تھا، شاگرد حاضر جناب کہتے تھے، پھر اس کے بعد تعلیم شروع ہوتی تھی. اب توجہ کریں گے، ہم زمانہ غیبت میں ہیں، 1200 سال سے ہم شیعہ زمانہ غیبت میں ہیں. غیبت کا معنی ہم نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ ہم ہیں، امام نہیں ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ امام تمہارا حاضر ہے، امت حاضر نہیں ہے. امت حاضر نہیں ہے، ورنہ امام حاضر ہے تمہارا. امام تو غیر حاضر نہیں ہو سکتا، امام ہمیشہ حاضر ہے. آپ غائب ہو، اس میدان میں نہیں ہو جس میدان میں تمہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں ہم، ویسے تو داستان غیر حاضری کی لمبی ہے، مدت سے، صدیوں سے غیر حاضر ہیں ہم. لیکن پاکستان چونکہ جوان ہے ابھی، اور ابھی اس کی عمر 65-60 سال ہے، ہم پاکستان میں 65-60 سال سے غیر حاضر ہیں، بالکل غیر حاضر ہیں. جب بھی حاضری لگتی تھی ہم وہاں موجود نہیں ہوتے تھے. چونکہ ہم موجود نہیں ہوتے تھے لہذا کوئی کاروائی بھی نہیں ہوتی تھی، چونکہ ہم ہوتے ہی نہیں تھے وہاں پر. اور ہماری غیر حاضری میں جتنی کاروائی ہوتی تھی ہمارے خلاف ہی ہوتی تھی، چونکہ ہم حاضر نہیں ہوتے تھے. اگر کوئی ملت حاضر ہو پھر کاروائی اس کے خلاف نہیں ہوتی، اس کے حق میں ہوتی ہے. چونکہ حاضر قوم ہر کاروائی کو اپنے حق میں تبدیل کروا لیتی ہے، لیکن غیر حاضر لوگ دوسرے ان کے لیے حاضری نہیں لگوا سکتے. ہمیں حضور سیکھنا ہے، حاضر ہونے کی مشق کرنی ہے. دو مشقیں ہیں، حاضر ہونے کی دو مشقیں ہیں. ایک حج ہے کہ اللہ تعالی نے حج کی عبادت مقرر کی ہے. کس لیے؟ تاکہ مسلمانوں کو حاضر ہونے کی مشقیں کروائی جائیں. مشقیں یعنی ہوم ورک، ایسا کام کرنا تاکہ جس سے انسان کو کوئی سیکھ لے، ٹریننگ لینا. مشقوں میں ٹریننگ لی جاتی ہے، ریہرسل ہوتی ہے، جس طرح فوجیوں کی مشقیں ہوتی ہیں، کئی سال فوج کی مشقیں ہوتی ہیں، پھر جا کے فوج ایک آدھ ہفتہ لڑنے کے قابل ہوتی ہے. یعنی 10 سال فوج مشقیں کرتی ہے، 10 دن لڑائی کے قابل ہوتی ہے. جو فوج 10 سال مشقیں نہ کرے وہ 10 دن لڑنے کے قابل نہیں ہوتی. دیکھو فوج کی کتنی مشقیں ہوتی ہیں، کتنی مہنگی مشقیں ہوتی ہیں، فضائیہ کی مشقیں، بحریہ کی مشقیں، فوج کی مشقیں، آرمی کی مشقیں، بندوقیں چلانے کی مشقیں، اسلحہ چلانے کی مشقیں، ہر چیز کی مشق کروائی جاتی ہے تاکہ جب وقت آ جائے تو یہ مشاق قوم و یہ مشاق فوج یہ جنگ میں اپنا کردار ادا کر سکے، دشمن کے سامنے تسلیم نہ ہو. مسلمان حاضر رہنے سے بچ سکتے ہیں، اگر حاضر نہیں ہوں گے نہیں بچ سکتے. حاضر رہنے کی مشق کی ضرورت ہے. مشق کہاں کروائی جائے؟ اب ہم تو مشق کرنے کی فرصت ہی نہیں ہے، ہمیں تو توجہ ہی نہیں ہے. ہم اپنی دکانوں میں، گھروں میں، کاروبار میں، بیوی بچوں میں، تعلیم میں اور چیزوں میں مشغول ہیں، ہمیں توجہ ہی نہیں ہے کہ کسی میدان میں حاضر ہونے کی مشق کی بھی ضرورت ہے. آپ دیکھیں یہ لوگ جو گیم کھیلتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، یہ یوں تو نہیں کہ ایسے ہی بلہ اٹھا کے جا کے کرکٹ کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. کئی کئی سال تک یہ مشق کرتے ہیں کھیلنے کی، پھر جا کے ایک دن میچ کھیلنے کے قابل ہوتے ہیں. میچ ایک دن ہوتا ہے لیکن مشق کئی سال ہوتی ہے. وہ کھلاڑی جو کئی سال مشق نہ کرے وہ ایک دن کا میچ کھیلنے کے قابل نہیں ہوتا. ایسے ہی ہے نا, جو مشق نہیں کیا وہ نہیں کھیل سکتا. مشق کرو, ایکسرسائز کرو, ٹریننگ لو, مہارت حاصل کرو, اس کے بعد تمہیں میچ میں ڈالا جائے گا. اسی طرح فوج کا بھی یہی قانون ہے, ہر محکمے کا یہی قانون ہے, قوموں کا بھی یہی قانون ہے. قومیں جب مشق کریں گی پھر میدان میں آ کر کچھ کرنے کے قابل ہیں. قوموں کو جو چیز بچا سکتی ہے وہ میدان میں ان کا حاضر ہونا ہے. ہلاکت اس وقت ہوگی جس میدان میں یہ حاضر نہیں ہوں گے. جہاں غیر حاضر ہوں گے وہ میدان ان کے دشمن کا ہوگا, وہ ان کا میدان نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں جن مسجدوں میں مومنین حاضر نہیں ہوتے وہاں دشمن آ جاتے ہیں, جن میدانوں میں مومنین حاضر ہوتے ہیں وہ مومنوں کے پاس ہی رہتے ہیں. حاضر ہونے کی کہاں مشق کریں, دکانوں پہ نہیں ہو سکتی, اپنے گھر میں حاضر ہونے کی مشق نہیں ہو سکتی. کام, کاروبار, دکان, تجارت, یہ غیر حاضری کے میدان ہیں, حاضری کے میدان نہیں ہیں. مثلا جو بچے اسکول سے غیر حاضر ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں, وہ یا گھر میں ہوتے ہیں یا تفریح میں گئے ہوتے ہیں یا پکنک پہ گئے ہوتے ہیں یا کہیں کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہ غیر حاضری کی جگہ ہیں. پکنک میں جانا, تفریح کرنا, دسترخوانوں پہ بیٹھے رہنا اور شادی بیاہوں میں شریک ہونا, فنکشن کرنا, یہ غیر حاضری کی علامتیں ہیں, غیر حاضری کے میدان ہیں. یعنی سکولوں میں غیر حاضر ہو کر ان جگہوں پر انسان پہنچتا ہے. جو سکولوں میں حاضر ہوتا ہے وہ کبھی ان فنکشن میں داخل نہیں ہوتا. بس بہت سارے لوگ ہیں, آپ نے کوئی دعوت رکھی وہ نہیں آئے, کیوں نہیں پہنچے, وہ کہتا ہے جی کام تھا میرا, میں اس وجہ سے نہیں آ سکا, حاضر تھا وہاں پر, مجھے حاضر رکھا گیا وہاں پر, اس لیے آپ کی دعوت میں نہیں آ سکا. اللہ تعالیٰ نے ہم سے تمام یہ کام چھڑائے اور حج پہ بلایا, اور حج پہ بلا کے ہمیں کہا کہ حاضر ہونے کا طریقہ سیکھو. یہاں پر حاضر ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ جو جس علاقے میں ہو, کام, کاروبار, گھر بار, مصروفیت, مشغولیت, جو بھی ہو, عالم ہو, غیر عالم ہو, آپ جس قوم قبیلے سے ہو, امیر ہو, غریب ہو, سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ آ جاؤ اور میقات پہ آ کر, دروازہ حرم پہ آ کر آپ آ کے اپنے جو قومی نشان ہے, جو قبائلی نشان ہے, جو نسبی نشان ہے, جو علاقائی نشان ہے, یہ سارے اتارو, یہ جھنڈے اپنے سمیٹو, یہ سلے ہوئے لباس سارے ختم کر دو اور ایک لباس پہن لو, ایک لباس, تاکہ ایک امت واحدہ بن جاؤ. اب بے شک کارڈ, شناختی کارڈ دکھاؤ کہ اے اللہ میں پاکستانی ہوں, وہ اللہ کہے گا شناختی کارڈ کو بھی ڈالو در کڈے میں. تو ابھی جو آیا ہے تو امت کا ایک فرد آیا ہے. تو پاکستانی, ایرانی, افغانی, ہندی, چائنی بن کر نہیں آیا, تو ابھی آیا ہے امت کا ایک فرد بن کر آیا ہے. تجھے امت کے ساتھ منسلک ہونا ہے. امت بننے کے لیے اپنے سلے ہوئے سارے کپڑے اتار دے, ان سلے سفید لباس پہن لے. کیوں کہ ان سلے لباس میں یہ نہیں پتہ چلتا تو کہاں سے آیا ہے, ان سلے لباس سے یہ نہیں پتہ چلتا تیرا کس پارٹی سے تعلق ہے, ان سلے لباس سے یہ نہیں پتہ چلتا تو کس قوم سے ہو کر آیا ہے, ان سلے لباس سے یہ نہیں اندازہ ہوتا تیرا شناختی کارڈ کہاں کا ہے. ان سلے لباس سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ تو مخلوق خدا ہے, تو مومن ہے اور اللہ کی دعوت پر یہاں آ گیا. ان سلے لباس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تجھ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ امیر ہے تو غریب ہے, دونوں نے ایک لباس پہن لیا ہے. وہ کالا ہے تو گورا ہے, دونوں نے ایک لباس پہن لیا ہے. وہ کسی علاقے کا ہے تو کسی اور علاقے کا ہے, دونوں نے ایک لباس پہن لیا ہے. وہ کسی قوم کا تو کسی قوم کا, جب سب نے ایک لباس پہن لیا تو سب ایک ہو گئی. یہ حج مشق ہے امت سازی کی, امت بنائی جا رہی ہے. قبیلے توڑ کر, قومیں توڑ کر, نسب توڑ کر, علاقائیت نسانیت ختم کر کے, کلچر ختم کر کے صرف ایک امت واحدہ حج پہ بنائی جا رہی ہے. اور جو ہی تو امت واحدہ بنتا ہے اور میقات پہ حاضر ہوتا ہے, احرام حج پہنتا ہے, فوراً کہا گیا کہ اب ندائیں لگا, زور زور سے ندائیں لگا. کیا کہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. لبیک کہے, لبیک یعنی اعلان کر اے اللہ میں حاضر ہو گیا، میں آ گیا، جس طرح تو نے بلایا تھا میں آ گیا، دیکھ میں اپنا تشخص ختم کر کے آ گیا، سب کچھ مٹا کے آ گیا، انسلہ لباس پہن کے بالکل دوسروں جیسا بن کے آ گیا، اس امت کا حصہ بن کر آ گیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک یعنی حاضر ہونے کے لیے آ جا، پھر وہاں سے لے کر آپ کو حاضر ہونے کی مشقیں کرائی جاتی ہیں، حضور کی مشق، وہاں معلم موجود ہیں، کعبے کے اندر، حج کے اندر تین معلم ہیں تاریخ کے، جو امتوں کو حضور کی مشق کرواتے ہیں، حاضر ہونے کی مشق کرواتے ہیں، ایک معلم کا نام ہے ابراہیم، ایک معلم کا نام ہے اسماعیل، ایک معلمہ کا نام ہے ہاجر، یہ تین ہستیاں ہیں، ہمیں جتنا حج ہم کرتے ہیں وہ ان تین ہستیوں کا نقش قدم ہے، یا ابراہیم کا نقش قدم ہے، یا اسماعیل کا نقش قدم ہے، یا ہاجر کا نقش قدم ہے، یہ تین کون تھے؟ یہ تین وہ تھے جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کی ندا پر لبیک کہا ہے، خدا نے ان کو لبیک کی علامت قرار دیا ہے، ان کو لبیک کی علامت قرار دیا ہے، لبیک یعنی چھے، یعنی لبیک یہ کہ اپنا گھر بار چھوڑ کے جہاں خدا بلاتا ہے وہاں آ جا، ابراہیم نے یہی کیا، ابراہیم نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، علاقے کو چھوڑا، اپنی بیوی اور بچے کو لے کر خدا نے کہا سنگلاخ پہاڑوں میں آ جا، یہاں آ کر ابراہیم نے ڈیرہ ڈال دیا، پھر حکم ملا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے پھر واپس چلا جا، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے گئے، لبیک یعنی اللہ کی ندا پر اپنے بیوی بچوں کو لا کر راہ خدا میں بٹھا دینا، یہ لبیک ہے، لبیک ان کو اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دینا اور اللہ کی راہ پر نکل پڑنا، یہ لبیک ہے، لبیک یعنی آپ خدا کی خاطر سختیاں جب آ جائیں، جب اس شیرخوار کو پانی نہ ملے، جب اس کو پیاسا ہو جائے اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنا شروع ہو جائے، تو ایک ماں آ کر یہ نہ کہے کہ ہمیں کس مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ ایک ماں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے اور دیکھے کہ کہیں پانی ملتا ہے، کہ ہم جو اللہ کی راہ میں آئے ہیں تاکہ میں اپنے شیرخوار کو بچا سکوں، یعنی ماؤں کی دوڑ کا نام خدا کی راہ میں یہ لبیک ہے، مائیں بھی آ جائیں، نہ کہ عورتوں کو گھروں میں بٹھا کر اور مرد لبیک کہیں، آ کر عورتیں بھی آئیں، حاجر بھی آئے، حاجر کے بغیر لبیک نہیں ہو سکتی، بچے بھی آ جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آ جائیں، ان کا دودھ نہیں ہے، ان کا کھانا نہیں ہے، ان کی پیاس ہے، ان کا پانی نہیں ہے، سب کچھ لے کر، لبیک کا مطلب یہی ہے، پھر اس کے بعد لبیک کا کیا معنی ہے، لبیک کا مطلب یہ کہ جب یہ بچہ بڑا ہو جائے، اس بچے کو حکم خدا پر قربانگاہ میں لے جاؤ اور چھری اپنے ہاتھ سے اس کے گلے پر رکھ دو، یہ لبیک ہے کہ بچے پال کے، وہ بچے جو خدا نے دیے ہیں تمہیں، یہ بچے پال کے، انہیں نہ کہو کہ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، یہ تو میں نے فیکٹری کے لیے مانگا تھا، یہ تو میں نے مل کے لیے مانگا تھا، یہ تو میں نے امریکہ جانے کے لیے مانگا تھا، یہ تو میں نے برطانیہ جانے کے لیے مانگا تھا، یہ تو میں نے فلاں کام کے لیے، دکان چلانے کے لیے مانگا تھا، یہ تو میں نے زمینیں آباد کرنے کے لیے بچہ مانگا تھا، نہ عزیز من، لبیک کس کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم کو 82 سال کی عمر میں خدا نے بچا دیا، جب عموماً اس زمانے میں بچے پیدا نہیں ہوتے، یعنی 80 سال کی عمر تک ابراہیم کی اولاد نہیں تھی، بے اولاد ابراہیم کو 80 سال کے بعد خدا نے بچا دیا، کتنا لاڈلا بچہ ہوگا، کتنا حسرت کا بچہ ہوگا، اس بچے کو تو عموماً ماں باپ ایک منٹ کے لیے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کرتے، لیکن جنہوں نے استجیبو کیا ہو، جنہوں نے خدا کو لبیک کہہ دیا ہو، وہ جب خدا بچہ دیتا ہے تو لے لیتے ہیں، اور جب خدا بچہ مانگتا ہے تو دے دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں لبیک کہتے ہیں، حضرت ابراہیم نے ہاجر سے آ کے کہا کہ اے ہاجر، یہ جو حسرتوں کا بچہ، منتوں کا بچہ، نظروں کا بچہ خدا نے تجھے دیا ہے، اب جوان ہو گیا ہے، اب اللہ مانگ رہا ہے اس کو، ہاجر نے نہیں کہا کہ میرا جوان بیٹا میں تو نہیں دے سکتی، میں تو گلے لگاؤں گی، میرا کوئی اور بیٹا ہی نہیں ہے، یہی ایک بیٹا ہے، میں کدھر جاؤں گی، میں یہ ہو جاؤں گی، میں بیچاری ہو جاؤں گی، فلاں ہو جاؤں گی، نہ. یا ہاجر نے جب سنا کہ اللہ میرے اسماعیل کو مانگ رہا ہے، بہت خوش ہوئی. کیوں؟ کہ آخر بچے تو کائنات میں اور بھی بہت سارے ہیں، کیوں اللہ نے صرف اسماعیل مانگا ہے؟ اے ابراہیم لے جا، اللہ کی راہ میں لے جا یہ بچہ، میں خود تیار کرتی ہوں اس کو، خود تیار کرتی ہے، لباس پہناتی ہے، اس کے بالوں کو ٹھیک کرتی ہے، اس کو سنوارتی ہے، اس کو خوشبو لگاتی ہے. ایسے نہیں بھیجتی کہ اللہ، یہ وہ منڈی نہیں جا رہا، دکان پہ نہیں جا رہا، اللہ کے لیے جا رہا ہے. اے ابراہیم رک جا، میں خوشبو لگا کے بھیجوں گی اس کو. خوشبودار خوشبو لگائی، معطر کیا، اور پھر اس کے بعد مصلے پہ بیٹھ کر دعائیں کرنے لگی کہ اے اللہ، تو نے مجھ سے قربانی مانگی ہے، میں نے قربانی تیری راہ میں پیش کر دی ہے، اب تو اسے قبول فرما. قبولی کی دعائیں کر رہی تھی. یہ لبیک ہے عزیز ایمان. لبیک یعنی باپ جوان بیٹے کو لے کر آئے، قربانگاہ میں آ کر بٹھائے. بیچ میں شیطان آ جاتا ہے، یہ سارا حج بیان کر رہا ہوں، بیچ میں شیطان آ جاتا ہے. شیطان آ کے کیا کہتا ہے؟ اے ابراہیم کیا کر رہا ہے، اپنے بچے کو مارنا جا رہا ہے، تو سوچ ذرا، یہ عقل والا کام نہیں ہے، یہ کسی پتہ نہیں کس نے آواز دی، اللہ کی آواز نہیں تھی، یہ موقع نہیں ہے بچے قربان کرنے کا، بچے بھلا کون قربان کرتا ہے اللہ کی راہ میں. شیطان ایک دفعہ آیا، ابراہیم نے پتھر اٹھائے، سنگباری کی شیطان کے اوپر، اے لعین، لعنت ہو تجھ پر خدا کی، تو مجھے اللہ کی راہ میں لبیک کہنے سے روک رہا ہے، میں خدا کو لبیک کہنے جا رہا ہوں تو مجھے روک رہا ہے. ایک جگہ حملہ کیا ابراہیم نے شیطان پر، بھاگ گیا، پھر دوبارہ آیا، پٹیاں کر کے پھر واپس آیا، پھر بہکایا، پھر حملہ کیا، تیسری دفعہ پھر آیا، پھر بھاگ گیا. یہ تین پتھر جو مکہ کے اندر منا کے اندر لگے ہوئے ہیں، تین شیطان جن کو حاجی نے کنکریاں مارنی ہیں، یہ لبیک ہے. اللہ کو لبیک وہی کہہ سکتا ہے جو بہکانے والے شیطان کو کنکری مار سکے. جب ہم اللہ کی راہ میں آتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمیں روکتے ہیں، بھائی کدھر جا رہا ہے، چھوڑ، ٹھنڈی رات ہے. آتے ہیں نا، دوست کوئی آ جاتا ہے، گھر میں کوئی آ جاتا ہے، کیا کرو؟ کنکری لے کر مارو اس کو، تو شیطان ہے، تو اللہ کی راہ میں جانے سے مجھے روکتا ہے. تو ممکن ہے اپنا خیرخواہ ہو، ہمدرد بن کر آئے، لیکن تو مجھے روکتا ہے، لبیک کی راہ میں میرے رکاوٹ نہ بننا. جب میں حاضر ہونے جا رہا ہوں میدان خدا میں، اللہ کی راہ میں، تو کیوں میری راہ میں رکاوٹ بن کے آ رہا ہے؟ وہ کوئی بھی آ جائے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو، در حقیقت وہ شیطان ہے، مجسم ہو کر آیا ہے. لبیک شیطانوں کو دتکار کے، جو تمہیں روکنا چاہتے ہیں راہ خدا سے، ان سب کو سنسار کر کے تم خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے لخت جگر کو لٹاؤ، اور لٹا کر اس کے گلے پہ چھری رکھ دو. لیکن جب چھری رکھی تو خدا نے کیا کہا؟ اے ابراہیم، مجھے اسماعیل نہیں، اسماعیل کی کٹی ہوئی گردن نہیں، مجھے تیرا اور اسماعیل کا حضور چاہیے تھا. تم دونوں حاضر ہو گئے، بس مدعا پورا ہو گیا. مقصد یہ نہیں تھا کہ اسماعیل کی گردن کٹ جائے، مقصد یہ تھا کہ تو اسماعیل سے دست بردار ہو کر میرے پاس آ جا، اسماعیل زندگی خدا کے لیے پیش کر دے، وہ حاجر اپنے لخت جگر کو خدا کے لیے پیش کر دے. تینوں نے یہ کام کر دیا. اب یہ اتنا حسین کام تھا، حضور میدان میں حاضری کا اتنا خوبصورت درس تھا، کہ خدا نے اس کو اسلام قرار دیا، اسلام کی عبادت قرار دیا. اے لوگوں، سب اپنے گھر بھر چھوڑ کر حج کرنے آؤ. حج میں کیا کرو؟ آ کر یہ میرا بندہ خلیل اس میدان میں لبیک کہا، اس کی لبیک کہنے کی مشقیں کرو. آپ آ کر جب آپ مشق کرو گے حج میں، تو آپ کو اللہ کی راہ میں حاضر ہونے کا طریقہ آ جائے گا. دوسرا عمل جو مشق ہے میدان میں حاضر ہونے کی، چونکہ ابھی حج مشق نہیں رہا، ابھی حج تجارت بن گیا ہے، حج نام نمود کے لیے بن گیا ہے، کاروبار بن گیا ہے. حج کروانے والے اور حج کرنے والے، ایک حدیث تھی رسول اللہ کی، اس میں تھا، یہ پیشن گوئی اس زمانے کی تھی کہ میری امت کے طبقات تین طبقے حج کرنے جائیں گے، اس امت کے امیر لوگ تفریح کے لیے پکنک کے لیے حج کرائیں گے، ابھی 5-star hotel 7-star hotel سپر سٹار ہوٹل مکہ و مدینہ میں بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اتنے لگژری ہوٹل نہیں ہیں جتنے مکہ اور مدینہ میں ہیں۔ اس وقت پاکستان سے ایسے کاروان حاجیوں کے جاتے ہیں، شیعہ سنی دونوں کے جاتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہو تو جا سکتے ہیں، جو ایک حج کا یعنی چند روزہ جو حج ہوتا ہے 10-12 دن کا سفر، اس 10-12 دن کے سفر کے لیے 50-60 lakh rupees لیتے ہیں، 60 lakh rupees کا حج کراتے ہیں۔ لیکن یہ حج کون سا ہوتا ہے؟ فل ایئر کنڈیشن حج ہوتا ہے، پورا لینڈ کروزر میں آپ کو سفر کراتے ہیں سارا، اور 5-star سپر سٹار ہوٹلوں میں رکھتے ہیں آپ کو، اور 10-10 bahre آپ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو بھی کام کرو، آپ منا میں عرفہ میں آپ کے لیے اے سی خیمے لگے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن خیمے، اور وہاں ٹی وی آپ کے کمرے میں لگا ہوتا ہے، 100-200 channels اس کے اوپر، یہی چینل جو آپ یہاں دیکھتے ہیں اور وہ جو یہاں نہیں دیکھتے، یہ 100-200 channels آپ کے گاڑی میں بھی لگا ہوتا ہے، ہوٹل میں بھی لگا ہوتا ہے، اور آپ کو کعبہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو لگژری ہوٹل میں کھڑکی ایسی بنائی ہے انہوں نے کہ آپ وہیں پر امام کے پیچھے اقتدا کریں، کعبہ جائے بغیر ہی، چونکہ کعبہ سے بڑی بلڈنگ میں آپ کو رکھا جائے گا جو کعبہ پر بھی احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ خب وہ رسول اللہ کی حدیث آج نظر آ رہی ہے کہ میری امت کے امیر لوگ کیوں جائیں گے حج کرنے؟ تاکہ پکنک ہو جائے ان کی، تفریح ہو جائے ان کی، تفریح منانے جا رہے ہیں ایسے حاجی، آپ اس کو گپ نہ سمجھیں، تفتیش کریں مل جائیں گے آپ کو، ایسے کاروان ہیں۔ آج آپ کسی کو کہو گے مجھے لگژری حج کرنا ہے، دیکھیں کتنی کالیں آتی ہیں آپ کو اسی پاکستان سے، ممکن ہے آپ کے شہر میں بھی ایجنٹ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں جو 50-60 lakh rupees کا آپ کو حج کرانے کے لیے تیار ہو۔ دوسرا طبقہ میری امت کا کون ہوگا؟ فرمایا میری امت کے متوسط طبقہ، درمیانے درجے کے لوگ، یہ بھی حج کرنے جائیں گے۔ یہ کس لیے جائیں گے؟ تجارت کے لیے، چونکہ وہاں چائنا کا مال بہت بکے گا، اس لیے یہ خریدنے کے لیے جائیں گے۔ جو کچرا چائنا کا نہیں بکتا پورا سال، پوری دنیا میں ریجیکٹ ہو جاتا ہے، وہ چائنا بورے بھر کے سارے حج کے دنوں میں سعودی عرب بھیج دیتا ہے، اور مسلمان جاتے ہیں جا کے سارا خرید کے لے آتے ہیں۔ ہو وہ سارا ڈسپوزیبل مال جو ایک ہی دفعہ استعمال ہوتا ہے، ہم خود شاہد تھے، ایک مولانا نے کیمرہ خریدا بہت مہنگا، تقریباً شاید کہ $800 کا کیمرہ خریدا انہوں نے، اور خرید کر لے کر آئے، بڑے خوش تھے کہ میں نے بڑا اعلیٰ کیمرہ خریدا ہے، مووی کیمرہ، ڈیجیٹل کیمرہ، اور ان کی بدقسمتی یا جو بھی کہیں سادگی، وہ انہوں نے صرف آن کیا، پھر آف کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی، صرف آن ہوا وہ، پھر اس کے بعد اس نے کوئی کام نہیں کیا، یہ ڈسپوزیبل کیمرہ، یعنی صرف آن ہوتا ہے پھر آگے کام نہیں کرتا، ختم ہو گیا، اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئی وہاں پر۔ خوب اس قسم کا کچرا خریدنے کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی حاجی جب واپس آتے ہیں، وہ باپ ان کی بیگ کھول کے دیکھیں، اس میں بیٹی کا جہیز بھی اسی میں پڑا ہوتا ہے، بیوی کی چوڑیاں بھی اسی میں سونے کی پڑی ہوتی ہیں، اور ہر چیز اس میں خرید کے لے کر آتے ہیں اس کے اندر۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کے فقیر بھی حج کرنے جائیں گے، قرضہ لے کر، قرض لے کر حج کرنے جائیں گے، مانگ کے حج کرنے جائیں گے، جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں حج کرنے کے لیے، ایک بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے جہاں پر جو جن کے پاس پیسے نہیں ہیں لیکن حج پر پہنچ جاتے ہیں، یہ کیوں جائیں گے؟ حاجی کہلانے کے لیے جائیں گے، تاکہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، حاجی صاحب کہیں، اور جب ان کو حاجی صاحب کہیں تو سمجھتے ہیں کہ بس ہم سے بڑا ابھی کوئی اور نہیں ہے۔ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے جو حاجی کہلانے، وہ حاج الحاج کہلانے جائیں گے۔ حج میں خدا نے بلایا تھا تاکہ تمہیں میدان میں حاضر ہونے کی مشق کروائی جائے۔ اللہ نے تمہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا، اے مومنوں جب اللہ بلائے تو لبیک کہو۔ کس طرح لبیک کہو؟ کہ حج پر آؤ تاکہ تمہیں بتاؤں کہ کس طرح لبیک کہنی ہوتی ہے اللہ کو، جب اللہ بلائے تو لبیک کیسے کہنی ہوتی ہے۔ یہ ایک میدان تھا لیکن آج بدل گیا ہے۔ دوسرا میدان عزیزان، امام خمینی فرماتے ہیں کہ عزاداری ہے، حضور کی مشق کا نام عزاداری ہے. عزاداری اس لیے تھی تاکہ میدان میں حاضر رہو. کب؟ جب رسول و آل رسول تمہیں بلائیں. جب رسول و امام تمہیں بلائے پھر لبیک کہو. جب اللہ بلائے تو لبیک کہو, اور جب رسول و امام بلائے تو بھی لبیک کہو. اللہ کے بلانے کی مشق کے لیے حج پہ جاؤ, اور جب امام تمہیں بلائے, اپنے زمانے کا امام تمہیں بلائے, رسول تمہیں بلائے, راہبر تمہیں بلائے, راہبر کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے عزاداری میں آؤ. عزاداری میں کیوں آؤ؟ تاکہ مشق کرو آ کر. عزاداری حاضر ہونے کی مشق ہے, مشق ہے. یہ مشق کرو تم تاکہ تمہیں پتہ چلے میدان میں حاضر کیسے ہوتے ہیں, لبیک کیسے کہا جاتا ہے, لبیک کہنے کا طریقہ تمہیں آ جائے, لبیک کہنے کا ڈھنگ تمہیں آ جائے. اس لیے فریضہ عزا رکھا گیا ہے. عزا جس طرح حج تجارت بن گیا, عزاداری رسم بن گئی. اب رسومات عزاداری ہیں. عزاداری کی تقریب منعقد ہوتی ہے. تقریب نہیں منعقد کرنی, عزاداری مشقوں کا نام ہے, مشق کرنے کا نام ہے. کس لیے؟ تاکہ حج میں عالمی امت تیار کی جائے, اور عزاداری میں ایک رہبر کی ندا پر لبیک کہنے والی قوم تیار کی جائے. چونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک مشکل بڑی یہ تھی کہ جب خدا بلاتا تھا یہ لبیک نہیں کہتے تھے, اور جب رہبر الہی رہبر بلاتا تھا تو بھی یہ لبیک نہیں کہتے تھے. انہیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اب کرنا کیا ہے. مثلا آج اگر امام آ جائیں, تشریف لے آئیں اور ندا دیں, ہم ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہیں بلا رہے ہیں, اب کیا کرنا ہے, ہمیں ترجمہ کروانا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے لبیک کہہ رہے ہیں. لبیک کیسے کہیں ہم؟ لبیک کہنے کا طریقہ نہیں آتا, لیکن جنہوں نے مشقیں کی ہوئی ہیں انہیں پتا ہے کہ لبیک کیسے کہتے ہیں. لیکن جنہوں نے عزا کو صرف رسم بنا لیا, تقریب بنا لیا ہے, تقریب بنا کر تقریب مناتے ہیں, انہیں نہیں پتا لبیک کیسے کہتے ہیں. کہ جب امام بلائے, راہبر بلائے, کس طرح لبیک ہوتی ہے. اہل کوفہ وہ سمجھتے تھے کہ لبیک یہی ہے کہ خط لکھ دیں, ایک لبیک ہو جاتی ہے. نہ عزیز من, لبیک کا مطلب یہ ہے کہ جب امام اپنے بچے لے کر, جب امام اپنی بیبیاں لے کر, جب امام اپنی بیٹیاں و بہنیں لے کر میدان میں آ جائے, تو پھر امت کا بھی کام ہے کہ اپنی آل اولاد لے کر میدان میں آ جائے. نہیں آئے. کیوں نہیں آئے؟ چونکہ انہیں لبیک کہنے کا طریقہ نہیں آتا تھا. اس لیے کربلا سے لبیک کی مشق شروع ہوتی ہے. کربلا میں نہیں پہنچے. اگر انہوں نے پہلے مشق کی ہوئی ہوتی, اگر حج میں مشق کی ہوئی ہوتی, حج کو رسم نہ بنایا ہوا ہوتا, حج ابراہیمی کیا ہوا ہوتا, نہ تجارتی حج اور بنو امیہ کا حج, تو جب حسین علیہ السلام نے احرام کھولے, جب احرام کھولے 8 ذی الحجہ کو, اور قوم کو کہا کہ میں جا رہا ہوں, میرے ساتھ آ جاؤ, لیے رسم لبیک کہتے رہے, عمل سے لبیک نہیں کہا. عمل سے لبیک یہ تھا کہ احرام کھول دیتے اور جدھر امام جا رہے ہیں ادھر چل پڑتے, لیکن انہوں نے احرام نہیں کھولے. کیوں؟ اس لیے کہ حج میں تقریب مناتے تھے, حج میں رسم بجا لاتے تھے, لبیک کی مشق نہیں کی تھی. بہت سارے کام عزیزان مشق کہلاتے ہیں. توجہ کریں, میں ایک اور نمونہ ہلکا سا آپ کی خدمت میں مشقوں کا عرض کر دوں. مشقیں سیکھیں, مشقیں نہیں کریں گے تو وہ قوم بنیں گے جو کسی کام کی نہیں ہے, جو کچھ بھی نہیں کر سکتی. وہ فوج بنیں گے جس نے مشقیں نہیں کی ہوئی, وہ جنگ نہیں لڑ سکتی. جو فوج مشق نہ کرے جنگ کی, وہ صرف اقتدار پہ قبضہ کر سکتی ہے, جنگ نہیں لڑ سکتی. وہ ملک کے اندر بحران کھڑے کر سکتی ہے, جنگ نہیں لڑ سکتی. وہ صرف بیت المال لوٹ سکتی ہے, جنگ نہیں لڑ سکتی. وہ فوج لڑتی ہے جس نے جنگی مشقیں کی ہوئی ہوں. آپ دیکھیں حزب اللہ فوج ہے, جنگی مشقیں کی ہوئی ہیں. اگر چاہے حزب اللہ کی فوج لبنان پہ قبضہ کرنا کر سکتی ہے. حزب اللہ کے پاس اتنی طاقتور فوج ہے کہ اگر لبنان کی حکومت پہ قبضہ کرنا چاہے
تو 5 منٹ لگتے ہیں حزب اللہ کو لبنان پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن وہ قبضہ اقتدار پر نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فوج اقتدار پر قبضے کی مشقیں نہیں کروائی گئی، اس فوج کو جنگ خیبر لڑنے کی مشق کروائی گئی. جنگ خیبر لڑنے کی مشق کروائی گئی اس قوم کو سنائی گئی ہے. جنگ خیبر، جنگ خیبر کیا ہے؟ یعنی جہاں پر یہودی ایک مضبوط قلعہ بنا لیں، ایک مضبوط مرکز بنا لیں اسلام کے خلاف، اس قلعے کو مسمار کرنے کی مشق کا نام خیبر کی جنگ ہے. یہ جنگ خیبر یہودی قلعوں کو نابود کرنے کی. اس وقت سب سے بڑا قلعہ اسرائیل ہے، جہاں ساری دنیا کی یہودیت و صہیونیت جمع ہو گئی ہے. اس صہیونیت کے خلاف کون جنگ کرے گا؟ عرب فوجیں، عرب فوجیں جو عیاش ہیں، عرب فوجیں جو شہوتران ہیں، عرب فوجیں جو صرف کھانے پینے سے ان کو تعلق ہے، جو عیاشی سے باہر آتے ہی نہیں ہیں. یہ عرب فوجیں یہود کا قلعہ مسمار نہیں کر سکتی. یعنی 39 قبیلے 39 قومیں جنہوں نے یہودیوں سے لڑنے کی مشق نہیں کی ہوئی، عیاشی کی مشق کی ہوئی ہے، اقتدار پہ قبضے کی مشق کی ہوئی ہے، یہ رسول اللہ کے دفن کا بھی انتظار نہیں کرتے، اقتدار کی طرف دوڑ کر چلے جاتے ہیں، دفن کا بھی انتظار نہیں کرتے. عزیز من، لیکن جنہوں نے مشق کی ہوئی ہے، یہود سے اسلام کو نجات دینے کی مشق کی ہوئی ہے، اب ان کے پیچھے سامنے پڑا ہوا ہے لبنان، پارلیمنٹ سامنے پڑی ہوئی ہے، کیبنٹ سامنے پڑی ہوئی ہے. لبنان میں کوئی طاقت حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس خالی ملک میں بھی، خالی تخت پر بھی حزب اللہ قبضہ نہیں کر رہی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو مشقیں کی ہیں وہ تخت پر قبضہ کرنا نہیں ہے، وہ یہود کا تختہ نکالنا ہے، صہیونزم کو نابود کرنا ہے، اسرائیل کو نابود کرنا ہے. آپ توجہ کریں، اسرائیل نے کتنی کوشش کی، اپنے سے چھوٹی فوج، اسرائیل کی بڑی فوج ہے، حزب اللہ کی چھوٹی فوج ہے، بڑی فوج نے جس نے 6 عرب ملکوں کو شکست دی، 6 دفعہ شکست دی، اس عرب فوج سے، اس یہودی فوج سے، اس ماہر فوج سے، مسلح فوج سے حزب اللہ کی فوج کو شکست نہیں دے سکی. وہ کیوں نہیں دے سکی؟ چونکہ جواب میں ایک ایسی فوج تھی جو عدد میں تھوڑی تھی لیکن مشقوں میں بہت آگے تھی. اس فوج نے کہاں مشق کی تھی؟ یہ حزب اللہ کی جو فوج ہے اس نے کہاں مشق کی تھی؟ اس نے مشق کی تھی عاشورہ میں، اس نے مشق کی تھی کربلا میں، اس نے مشق کی تھی محرم میں، اس نے مشق کی تھی سفر میں، اس نے مشق کی تھی یہ ماتمی دستوں میں، اس نے مشق کی تھی ان عزا کی مجلسوں میں. لیکن عزا کی مجلسیں رسم نہیں تھی، تقریبات نہیں تھی، واقعاً مشقیں تھیں. یہی مجلسیں ہماری اگر حسینیت کی مشقیں بن جائیں تو ہر بی بی زینب کی مشق کرے، ہر بچی بی بی سکینہ کی مشق کرے، ہر شیرخوار علی اصغر کی مشق کرے، ہر بوڑھا حبیب ابن مظاہر کی مشق کرے، ہر جوان علی اکبر کی مشق کرے، ہر جو جنگجو ہے وہ عباس، غازی عباس کی مشق کرے. عزیز امام، تو آج ہمارے پاس کتنی بیبیاں ہوتی، کتنے شیرخوار ہوتے، کتنے ایسے جوان ہوتے جنہوں نے مشق کی ہوئی ہے عمل علی اکبر کی، لیکن ہم نے صرف رسم سیکھی ہے. ہم رسم بجا لاتے ہیں مجلسوں میں، رسم مجلس، بزم مجلس کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن رسم علی اکبر کی مشق نہیں کرتے. لہذا میدان میں حاضر نہیں ہو سکتے، لبیک نہیں کہہ سکتے، مشق نہیں کی ہے. حزب اللہ نے مشق کی ہے، آزاداری مشقوں کی جگہ ہے، حسینیت کی مشق کریں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ کر اس رزم کربلا کی مشق کریں. میں نے بارہا کہا ہے مومنین کی خدمت میں، ان جوانوں کو جو جوان سنتے رہے ہیں، یہ موضوعات و آشنا ہیں، آپ مومنین کی خدمت میں بھی دہرا دیتا ہوں اس مطلب کو. عزیزان، آزاداری رسم نہیں ہے. رسم وہ ہوتی ہے جو کسی قوم کے آبا و اجداد قائم کرتے ہیں اور نسلیں اس کو جاری رکھتی ہیں، یہ رسم کہلاتی ہے، یہ رسم ہوتی ہے. رسم یعنی آبا و اجداد کے قائم کیے ہوئے سلسلے، قائم کیے ہوئے سنتیں، ان کے ڈالی ہوئی سنتیں، رواج، اس کو رسم کہتے ہیں، جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا. اب مثلا سندھ میں سندھی رسمیں ہیں، ہند میں ہندی رسمیں ہیں، پنجاب میں پنجابی رسمیں ہیں، پشتون میں پشتونی رسمیں ہیں، ایران میں ایرانی رسمیں ہیں، عرب میں عرب رسمیں ہیں. جس قسم کے آبا و اجداد تھے انہوں نے ویسی رسمیں ڈالی اور ان کے اولاد ویسی رسمیں انجام دے رہے ہیں. اب آپ دیکھیں آپ کی یہاں رسم ہے خاص قسم کا لباس پہننے کی، ایران میں یہ رسم نہیں ہے، وہ شلوار قمیض نہیں پہنتے، کرتے وہ بھی حسین حسین ہیں، ہم بھی حسین حسین کرتے ہیں، لیکن ہم شلوار قمیض پہنتے ہیں، وہ کوئی اور لباس پہن کے کرتے ہیں. عربوں میں رسم ہے تو بڑا ایک ہی کرتا پہن لیتے ہیں. یہ رسمیں ان کے آبا و اجداد نے قائم کی تھی. خدا نے نہیں کہا کہ تم شلوار کرتا پہنو یا تم پتلون پہنو، کوٹ پہنو، یا تم وہ بڑا عربی لباس پہنو، جبا پہنو تم، نہ. اس شعبے کو کہا کہ یہ تم جو مرضی ہے پہنو، جو تمہارے آبا پہنتے تھے تم بھی وہی پہنو، یہ رسمیں ہیں تمہاری. لیکن دین کے اندر، عزا کے اندر، کربلا کے اندر رزم ہے، رزم. آئمہ و انبیاء رسمیں قائم کرنے کے لیے نہیں آئے، آبا و اجداد رسمیں قائم کرنے کے لیے آئے ہیں، انبیاء رزم کے لیے آئے ہیں. رزم یعنی جنگ، جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں، شیطانوں کے ساتھ، فرعونوں کے ساتھ، نمرودوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ، بت گروں کے ساتھ. موسیٰ نے فرعون کے خلاف رزم کی ہے، رسم قائم نہیں کی ہے. ابراہیم نے نمرود کے خلاف رزم کی ہے، رسم قائم نہیں کی ہے. بنی اسرائیل نے خود رسمیں قائم کر لی ہیں، باقی قوم رسموں میں لگ گئی. عزیز من، کربلا میں دو کام ہوئے ہیں، ایک کام حسینی ہے، ایک کام زینبی ہے. حسینی کام بھی رزم ہے، زینبی کام بھی رزم ہے، دونوں رزم ہیں. نہ حسین نے رسم قائم کی، نہ بی بی زینب نے رسم قائم کی، دونوں نے جنگ کی. ایک نے اس طرح کی جنگ کی، ایک نے اس طرح کی جنگ کی. اب ہمیں کیا کہا گیا کہ تم کربلا کو یاد کرو، کربلا کو زندہ رکھو. زندہ رکھو یعنی ہر فرد، ہر عزادار رسم، نہ رزم کی مشق کرے، یا رزم حسینی کی مشق کرے، یا رزم زینبی کی مشق کرے. آپ نے دیکھ لیا، یہ مظاہرہ کر لیا، کوئٹہ میں جو گئے، کوئٹہ میں 100 لوگوں نے حسینی رسم ادا کر دی، باقی ساری ملت پہ سڑکوں پہ نکل کر زینبی رسم ادا کر دی. یہ رزم تھی، یہ رزم زینبی تھی، وہ رزم حسینی تھی. شہداء رزم حسینی کر گئے ہیں اور وارثان شہداء رزم زینبی کر گئے ہیں. یہ رزمی عزاداری چاہیے، رزم کی عزاداری. رزم یعنی جنگ، یعنی پیکار، یعنی نبرد. نوح لکھو رزمی نوح لکھو، نہ رسمی نوح لکھو. رسمی نوح میں کیا ہے؟ رسمی نوح میں حسین لاچار ہے، لاچار حسین اور لاچار بیبیاں، کبھی روٹیاں مانگ رہی ہیں، کبھی کھانا مانگ رہی ہیں، کبھی چادریں مانگ رہی ہیں، کبھی پانی مانگ رہی ہیں، کبھی پناہ مانگ رہے ہیں. وہ رسمی عزاداری و رسمی نوح و رسمی مجلس میں حسین کیا کہہ رہے ہیں کربلا میں کھڑے ہو کر کہ اے لوگوں، مجھے جانے دو، مجھے ہندوستان جانے دو، مجھے یمن جانے دو، مجھے افریقہ جانے دو، مجھے کہیں بھی جانے دو، میں تمہاری سرزمین سے نکل جاتا ہوں، تمہارے ملک میں میں رہنا ہی نہیں چاہتا. یعنی لاچار حسین جان بچانے کا راستہ مانگ رہا ہے. یہ کس میں آ گیا؟ یہ رسمی نوح کے اندر. رسمی نوح، وہی رسمی نوح جو رسم ہوتی ہے، تقریب ہوئی عزا کی، تقریب رسم، رسم ختم ہو چکی. تقریبیں جس طرح شروع ہوتی ہیں، تقریبیں ختم بھی ہو جاتی ہیں. تقریب عزاداری شروع ہوئی پہلی محرم کو، 10 محرم کو تقریب عزا ختم ہوئی. تقریب کس پر ختم ہوتی ہے؟ الوداع پر. یا حسین الوداع، اے حسین اب عصر کا وقت ہو گیا ہے، اب خیمے جلنے والے ہیں، اب آپ شہید ہو گئے، اب سب کچھ ختم ہو گیا، ہم نے 10 دن رو لیا پیٹ لیا، اب خدا حافظ، اللہ حافظ، الوداع، ہم جا رہے ہیں، اگلے سال اگر زندہ رہے پھر آئیں گے، پھر 10 دن آپ کو روئیں گے، اگر اگلے سال زندہ نہ رہے تو بس یہ ہمارا آخری رونا ہے، یہ اسی پر اکتفا کریں، اگلے سال ہم نہیں آئیں گے. دیکھیں تقریب عزاداری کی شروع ہوتی ہے، الوداع پہ ختم ہو جاتی ہے. رسم عزا شروع ہوتی ہے، الوداع کے نوحے پہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن رزم عزا عاشور کے دن سے شروع ہوتی ہے، پہلی محرم کو تیاری شروع ہوتی ہے، دس محرم کو شروع ہوتی ہے یہ رزم، اور ختم کب ہوگی؟ ختم اس وقت ہوگی جب آخری یزید سرنگون ہو جائے گا. جب تک یزید موجود ہے رزم کربلا جاری ہے. یہی فرق ہے رسم عزا اور رزم عزا میں. رسم عزا میں جب حسین ادھر سے کربلا میں ندا دیتے ہیں عصر عاشور شام غریبہ کو، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، تو جواب میں ملتا ہے الوداع یا حسین. یہ رسم عزا ہے. رزم عزا کیا ہے؟ رزم عزا یہ ہے کہ جب حسین عصر عاشور کو ندا دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنا، تو پوری ملت نکل کے کہتی ہے لبیک یا حسین. اے حسین ہم حاضر ہیں، اے حسین ہم موجود ہیں، اے حسین جہاں تو بلا، جہاں تو طلب کر، جہاں تو ندا دے، وہاں پر ہمارے قدم نہیں، وہاں پر ہمارا سر حاضر ہوگا. ہم قدموں سے چل کے نہیں. رسم عزا لاچار حسین پانی مانگ رہا ہے، کبھی بچ نکلنے کا راستہ مانگ رہا ہے، یہ لاچار حسین. لاچار حسینہ تقریب عزا رسم عزا میں حسین لاچار ہے، حسین کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، حسین مجبور ہے. لیکن رزم عزا میں، رزم حسین میں، رزم عزا میں حسین چارہ گر ہے، حسین چارہ ساز ہے. حسین رزم عزا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے نکلنے دو، بلکہ حسین رزم عزا میں کیا کہہ رہا ہے کہ ان دائی ابن دائی قد رکزنی بین اسنتین بین السلت والزلہ وحیحات من الزلہ. رزم حسینی میں کیا ہے کہ میرے سامنے دو راستے ہیں، ایک بچ کر جانے کا راستہ، ایک موت کا راستہ. بچ کر جانے کے راستے میں ذلت ہے، اور میں ذلت کبھی قبول نہیں کروں گا، میں ذلت قبول نہیں کروں گا. میں شرف کا امام ہوں، میں شرف کا امام ہوں، شرف رکھتا ہوں، میں کس طرح میدان چھوڑ سکتا ہوں؟ عزیز من، رزم حسینی میں حسین چاراگر ہے اسلام کا، حسین چاراگر ہے مسلمین کا، حسین چاراگر ہے قیامت تک آنے والی بشریت و انسانیت کا. لیکن رزم حسین میں حسین لاچار ہو گیا. نوحہ پڑھو، رزمی نوحہ پڑھو، رزمی نوحہ پڑھ. ایسا نوحہ پڑھ کہ یزیدیت لرز جائے، ایسا نوحہ پڑھ. رحم کی اپیل نہ کر، ایسا مرثیہ پڑھ، ایسی مجلس پڑھ، رزم عزا برپا کر تاکہ مشق کرے، یہ عزادار مشق کرے، لبیک کی مشق کرے، حسین کو لبیک کہہ سکے. یہ عزاداری لبیک کہنے کی مشق ہے. عزیز من، ہم دیکھیں آج جو مشکل ہمارے لیے پیش آ گئی اس مملکت کے اندر، یہ صرف میدان میں حاضر ہونے سے حل ہو سکتی ہے، حضور در میدان. لیکن آپ نے دیکھا کوفی حاضر نہیں ہوا میدان میں، مکہ کا حاجی حاضر نہیں ہوا، مدینہ میں بیٹھا ہوا مسلمان حاضر نہیں ہوا، یمن کا تاجر حاضر نہیں ہوا، مصر کا بنیا حاضر نہیں ہوا، بصرہ کا مسلمان حاضر نہیں ہوا. پتا تھا سب کو، دعوت تھی سب کو، سید الشہداء نے سب کو خط لکھے کہ تم آ جاؤ میرے ساتھ، میرا ساتھ دو، لیکن حاضر نہیں ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ کچھ چیزیں روکتی ہیں انسان کو، رکاوٹ بنتی ہیں، حاضر نہیں ہونے دیتی، حضور کی راہ میں مانے بن جاتی ہیں. وہ چیزیں جو حضور کو روکتی ہیں حاضر ہونے کو، ایک بے شعوری ہے، نافہمی. نافہم انسان کو نہیں پتا چلتا کہ مجھے کوئی بلا رہا ہے اور میں لبیک کہوں. وہ امام کی ندا پہ نہیں جاتا، توجہ کریں، بے شعور انسان امام کی ندا پر نہیں جاتا، لیکن ظالموں کے پیچھے چلا جاتا ہے، مکاروں کے پیچھے چلا جاتا ہے. کئی مثالیں ایسی موجود ہیں. امیر المومنین نے اپنی زندگی میں جنگ جمل کے موقع پر توجہ فرمائی، یہ عبرت کے باب ہے، جنگ جمل کے موقع پر ایک بہت بھاری وفد بھیجا کوفہ میں، اس وقت امیر المومنین مدینہ میں تھے جب جنگ جمل ہوئی، تو ایک لشکر بھیجا، بعد میں کوفہ منتقل ہوئے، دارالخلافہ کوفہ منتقل کیا، اس وقت تک مدینہ میں تھا، کوفہ میں بہت بھاری وفد بھیجا، اس وفد میں ایک عبداللہ ابن عباس تھے اور ایک امام حسن مجتبی علیہ السلام اور چند افراد اور، اتنا بھاری وفد بنایا، اپنے وسیع جانشین کو وفد میں بھیجا کہ جو کوفہ والوں سے جا کر کہو، چونکہ کوفہ فوجی چھونی تھی، کوفہ اس وقت فوجی کینٹ تھا، چھونی تھی، وہاں فوج بیٹھی ہوئی تھی، کہا اس فوج کو جا کر کہو کہ آپ تیار ہو کرو، امیر المومنین بلا رہے ہیں، بصرہ آؤ، بصرہ میں جنگ ہوگی، تم یہاں آ جاؤ۔ بصرہ میں اس وقت ایک بہت معروف شخصیت حکمران تھی، بڑا تاریخ میں اس کا نام ہے، ان کا نام آپ سب جانتے ہیں، سنا ہوا ہے، ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری، سنا ہوا ہے نا نام، نہیں سنا ہوا، ابو موسیٰ اشعری، یہ شخصیت تھی، بہت مقدس شخصیت، بہت نیک شخصیت اور بزرگ شخصیت، جو بالکل عورتوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، نامحرم کو، اور ہمیشہ اس کی زبان پر ذکر خدا، نام خدا رہتا تھا، ہمیشہ مسجد میں عبادت میں، حرام نہیں کھانا، کسی کی غیبت نہیں کرنی، اتنا مقدس آدمی۔ جب یہ گورنر تھے، پہلے خلیفہ دوم نے ان کو بنایا، خلیفہ سیوم کے زمانے میں بھی یہ وہاں گورنر رہے، پھر امام علی کے زمانے میں بھی، اس وقت تک گورنر تھے، ان کو معزول نہیں کیا گیا تھا، ان کو پیغام بھیجا کہ آپ گورنر ہو، ہمارے والی ہو کوفہ کے، فوج تیار کر کے ہماری مدد کو بھیجو، امام حسن مجتبی کو بھیجا سفیر بنا کر، یہ وفد بھیجا، امام کے سفیر پہنچے اور جا کر گورنر صاحب سے کہا کہ امیر المومنین نے مدد طلب کی ہے، انہوں نے کہا کہ نہ، یہ فتنہ ہے، اس جنگ میں ہم نے نہیں جانا، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی صحابی، ادھر بھی صحابی، ادھر بھی شخصیات، ادھر بھی شخصیات، کہا کہ نہ، یہ جنگ صحیح نہیں ہے، اس جنگ میں ہم شرکت نہیں کرتے۔ جنگ جمل پتہ ہے نا جی، سنی ہوئی ہے نا جنگ جمل، کہاں ہوئی ہے؟ بصرہ کے اندر، ایک طرف امیر المومنین تھے، دوسری طرف بڑی بڑی شخصیات تھیں، ان شخصیات میں وہ لوگ زوجہ رسول اللہ کو بھی لے کر آئے، اور زبیر ابن عوام اور طلحہ صحابہ رسول میں سے، اور بہت سارے صحابی، وہ لشکر لے کر آئے جمل میں، جمل اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اونٹ پر بیٹھ کر لائے تھے، اونٹ پر وہ لائے تھے زوجہ رسول اللہ کو، ام المومنین کو بٹھا کر، اس وجہ سے اس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، چونکہ اس میں سمبل اونٹ تھا، محور اونٹ تھا در حقیقت اس میں۔ اس جنگ میں گورنر صاحب نے، کوفہ کے گورنر صاحب نے یہ کہا کہ ہم اس جنگ میں نہیں جاتے، کیوں نہیں جاتے؟ چونکہ ادھر بھی صحابی، ادھر بھی صحابی، ادھر داماد رسول، ادھر زوجہ رسول، ادھر بھی صحابی عمار یاسر جیسے، عبداللہ ابن عباس جیسے، اور ادھر بھی بڑے بڑے صحابی، چھوٹے صحابی وہ بھی نہیں تھے، صف اول کے صحابی۔ گورنر صاحب نے کہا کہ ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیتے۔ پھر انہوں نے تقریر کی، مسجد کوفہ میں آئے، والی صاحب، گورنر صاحب آئے، تقریر کی، انہوں نے تقریر کر کے کہا کہ خبردار، کوئی بھی اس جنگ میں حصہ نہیں لے گا، جس نے تیاری کی ہے توبہ کرے، کسی نے بھی نہیں جانا، بلکہ سب کے سب گھروں میں جا کے بیٹھ جاؤ، اور گھروں میں جا کے بیٹھو بھی نہیں، بلکہ جا کے سو جاؤ، سو جاؤ جا کے۔ پھر انہوں نے حدیث پڑھی، ظاہراً کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے موقعوں پر جو سویا ہوا ہو وہ سب سے افضل انسان ہے، اور جو لیٹا ہوا ہو وہ اس کے بعد ہے، اور جو بیٹھا ہوا ہو وہ اس کے بعد ہے، جو کھڑا ہوا ہو وہ اس کے بعد ہے، یعنی سب سے کمتر آدمی ہوا جو کھڑا ہوا ہے فضیلت میں، افضل وہ ہے جو بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے بھی زیادہ با فضیلت مومن وہ ہے جو لیٹا ہوا ہے، اور سب سے افضل مومن اس موقع پر وہ ہے جو سویا ہوا ہے۔ یہ تقریر کی انہوں نے، اور کہا کہ سب مسلمان مومنین، کوفہ والی فوج جا کر سو جائے گھروں میں، یہ زمانہ، اس جنگ میں ہم نے شرکت نہیں کرنی۔ توجہ کریں عزیز من، کہ ایک جنگ ہو رہی ہے، خلیفہ رسول اللہ، امیر المومنین، وہ بلا رہے ہیں امام، امام بلا رہے ہیں کہ او اس جنگ میں ساتھ دو میرا، اس رزم میں ساتھ دو میرا، اور اپنی فوج کو بلا رہے ہیں، اپنے گورنر کو کہہ رہے ہیں. لیکن گورنر صاحب ہیں بہت مذہبی، بڑے عقیدت مند، بہت ہی نیک، گناہ کوئی بھی نہیں کرتے، بہت مقدس انسان ہیں. لیکن مقدس انسان لوگوں کو بھی منع کر رہا ہے، خود بھی آنے کے لیے تیار نہیں. کہا کہ ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی یہ ادھر حق ہے یا ادھر حق ہے. روک دیا لوگوں کو. اور یہی بزرگ ہستی، یہی مقدس ہستی، یہی نیک آدمی امیر المومنین کی مدد کو نہیں آئے. بعد میں یہی بزرگ آدمی امیر المومنین کے بعد یہ آئے بنو امیہ کے خلیفہ. جب وہ برسر اقتدار آیا تو تمام قبیلوں کا دورہ کیا، گاؤں گاؤں کا دورہ کیا، اور انہیں کہا کہ اس وقت وقت آ گیا ہے حاکم کا ساتھ دینے کا. بنو امیہ کا امیر المومنین جب بنا، کہا اب وقت آ گیا ہے کہ اب ساتھ دو حاکم کا ساتھ دو. اور حدیثیں سنانا شروع کر دی کہ جب حاکم مسلمین، امام مسلمین بلائے اور جو نہ آئے وہ جہنم جائے گا. کہا کہ اپنی بیر بکریوں سمیت آ جاؤ، اپنے گھوڑوں اونٹوں سمیت آ جاؤ، اپنے گھر کے سامان سمیت آ جاؤ. انہوں نے اپنا سامان سارا گھوڑوں پہ باندھا، جتنا سامان گھر میں تھا، برتن بستر سب کچھ، اور کہا کہ سارا سامان لے کر میدان جنگ میں آ جاؤ. تو سارا سامان لوگوں سے بھی بنوایا. توجہ کریں، امیر المومنین نے جب بلایا تو کہا کہ نہ کوئی بھی نہ جائے اس جنگ کے لیے. لیکن جب بنو امیہ کے بادشاہ نے بلایا تو کہا کہ اب وقت آ گیا ہے سارے باہر نکلو. تم اب وقت آ گیا سارے باہر نکلو. اسی طرح کا ایک اور نمونہ عرض کروں کہ ایک اور بڑی شخصیت انہی جیسی، امیر المومنین جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بیعت نہیں کی. کہا کہ آپ کی بیعت مشکوک ہے، میں نہیں کرتا آپ کی بیعت. اور یہی بعد میں جب عبد الملک ابن ولید جب اور مروانی خلیفہ، یزید کے بعد مروان کی نسل خلیفہ بنی، جب مروان کی اولاد سے عبد الملک خلیفہ بنا. عبد الملک وہی ہے جس نے حجاج ابن یوسف کو مدینے کا والی بنایا، گورنر بنایا. یہی بزرگ جو بہت بوڑھا ہو چکا تھا اس وقت، یہ گیا اور جا کر حجاج ابن یوسف سے کہا کہ شاید میں رات کو مر جاؤں، اور میں نے حدیث رسول اللہ کی پڑھی ہے، رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو بھی مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی بیعت نہ کرے وہ جاہلیت کی موت مرا ہے. تو میں اپنے زمانے کے امام کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. کون ہے بیعت، کون ہے امام؟ کا عبد الملک، عبد الملک ابن مروان، یہ میرے زمانے کا امام ہے، میں اس کی بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس وقت لکھا ہوا ہے تاریخ میں کہ یہ حجاج عیاشی میں مشغول تھا، فساد میں مشغول تھا. اس کے ایک ہاتھ میں شراب پکڑی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ سے بھی گناہ کر رہا تھا. تو اس نے بستر سے اپنا پاؤں نکالا اور کہا کہ میرا ہاتھ فارغ نہیں ہے، میرے پاؤں پہ جوتے پہ بیعت کر لے. جس نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، حجاج ابن یوسف کے جوتے پہ بیعت کی جا کر. کون سی چیز روکتی ہے میدان میں حاضر ہونے سے؟ بعض اوقات بڑے بڑے مقدس مآب میدان میں حاضر نہیں ہوتے کیونکہ شعور نہیں ہے ان کے اندر، عقل نہیں ہے ان کے اندر، بصیرت نہیں ہے ان کے اندر، فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ وہ میدان ہے جس میں ہمیں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. امام کا ساتھ نہیں دیتے، راہبر کا ساتھ نہیں دیتے. بعض اوقات ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں جو تشیع کے کھلے دشمن ہیں. آج آپ نے دیکھ لیا یہ بعض مگرمچھ جو 25 سال سے تشیع قتل ہوتا رہا، انہوں نے کبھی بھی زبان نہیں کھولی. اب جبکہ ملت باہر نکلی ہے تو یہ مگرمچھ بھی آنسو بہانے آ گئے ہیں. پرویز مشرف کے زمانے میں، پرویز مشرف نے 10 سال حکومت کی اس ملک پر، خودکش حملے اسی کے زمانے میں شروع ہوئے، اسی کے زمانے میں شروع ہوئے نا، یاد ہے نا آپ کو، پہلا خودکش حملہ اسی کے زمانے میں شروع ہوا. اور شیعہ کا بے تحاشا قتل عام ہوا. کبھی اس نے ٹی وی پہ یا جب تک حاکم رہا، قابض رہا اقتدار پر، ایک دفعہ بھی اس نے تشیعوں کی حمایت میں بیان دیا؟ کوئی قاتل پکڑ کے اس نے سزا دی؟ اپنے جنہوں نے اس پر اٹیک کیا، مشکوک بھی تھے، ان کو تختہ دار پہ چڑھا دیا. لیکن تشیعوں کا کوئی قاتل نہیں پکڑا نہ اس کو, پکڑا عدالتوں نے چھوڑ دیا. اب یہی مگرمچھ آ کر آنسو بہانا شروع کر دیا ہے, ہمدردی کا اظہار کر رہا ہے. 25 سال تک شیعہ مرتے رہے, کسی نے بھی ہمدردی نہیں کی. آج یہ سیاسی پارٹیوں کے مگرمچھ, عزیز من یہ آپ کے ہمدرد نہیں, مگرمچھ جانتے ہو نا, بیڑیا بھی درندہ ہے مگرمچھ بھی درندہ ہے. دونوں دیکھے ہوئے تو ہیں نا آپ نے, تصویریں تو دیکھی ہوں گی نا آپ نے. بیڑیا چار پاؤں والا ہوتا ہے اور دوڑتا ہے, کتے کی طرح ہوتا ہے, کتے سے تھوڑا بڑا, اور یہی بعض بیڑیے السیشن جو ہیں یہ بیڑیے کی نسل سے ہیں. یہ کتے جو ہیں نا مومنین نے بھی پالے ہوئے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, یہ بیڑیے کی نسل سے ہیں. اصل میں بیڑیے تھے, ان کو بعض عمل سے ان کو اہلی بنا دیا گیا, پالتو بنا دیا گیا, پالتو بنا کے ان کو السیشن ٹائیگر بنا دیا گیا ہے. یہ ہے بیڑیے. مگر مچھ پانی کا جانور ہے, چار پاؤں تھے چھپکلی کی طرح, شکل اس کی چھپکلی کی طرح ہے, جسم بہت بڑا ہوتا ہے اس کا, اور جتنے بھی درندے جانور ہیں ان سب میں سب سے بڑا جبڑا اس کا ہوتا ہے, جبڑا اس کا بہت بڑا ہوتا ہے. بیڑیا چھوٹا سا منہ ہوتا ہے, بڑے بڑا شکار کرتا ہے لیکن کاٹتا ہے, بیڑیا صرف کاٹتا ہے, کاٹ کے بوٹی نکال لیتا ہے, کوئی ایک آدھ عضو نکال لیتا ہے اپنے شکار کا اور کھا جاتا ہے اس کو. لیکن مگرمچھ کاٹتا نہیں ہے بلکہ پورے شکار کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے, چباتا بھی نہیں ہے, ننگلتا ہے, پورے کو ننگل جاتا ہے. اب توجہ فرمائیں, شیعہ کے دو طرح کے دشمن ہیں پاکستان کے اندر. شیعہ کو معلوم ہونا چاہیے ایک بیڑیے ہیں جو قتل کر رہے ہیں. آج دن ہمارا ایک عضو, آج بھی آپ نے دیکھا, آپ نے خود تشہیر کی آج دو شہروں کے اندر شہیدوں کے, جنہیں کوئٹہ میں مستونگ میں شہید کیا گیا تھا. یہ کنوں نے قتل کیے؟ بیڑیوں نے قتل کیے. یہ شہید ہمارا حصہ تھے, امت کا تشیعوں کا ایک جزو تھے, عضو تھے. بیڑیے نے ایک عضو کاٹ لیا ہم سے, چند عضو کاٹ لیے ہم سے, چند بوٹیاں کاٹ لی اس نے, جسم جسا جدا کر لیا. لیکن بیڑیوں کے زخموں کی ہمدردی کے لیے, بیڑیے نے جو زخم تشیعوں پر لگائے ہیں اس زخموں کے ساتھ ہمدردی کے لیے مگرمچھ آئے ہیں. مگرمچھ آئے ہمدردی کرنے کے لیے کہ اے شیعہ ہمارے آنسو دیکھ, کتنے موٹے موٹے آنسو تیرے لیے ہم بہا رہے ہیں. مگرمچھ کے آنسو محاورہ ہے, سنا ہوا ہے نا, اس کا کیا معنی ہے؟ مگرمچھ کے آنسو کا کیا معنی ہے؟ مکاری, فریب, جھوٹ, دھوکا. مگرمچھ آنسو نہیں بہاتا آپ کے ساتھ ہمدردی کے لیے, دھوکے کے لیے آنسو بہاتا ہے. شکار اس کا مگرمچھ آنسو بہا رہا ہوتا ہے, شکار دھوکے میں آتا ہے, خود ہی آ کے اس کے منہ میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ پورا منہ بند کر کے اس کو نگل جاتا ہے, چباتا بھی نہیں ہے. اس وقت دو خطرے ہمارے سامنے ہیں, ایک بیڑیوں کا خطرہ جو ہمیں نوچ رہے ہیں, جو ہمیں کاٹ کے کھا رہے ہیں, اور ایک مگرمچھوں کا خطرہ جو ہمیں نگلنے کے لیے تیار ہے. مگرمچھ یہ سیاسی پارٹیاں اور یہ نام نہاد سیاسی لیڈر جو بیڑیوں کے زخموں کی ہمدردی کے لیے آتے ہیں تاکہ ہم ان کے منہ میں جائیں اور پوری قوم کو ہڑپ کر جائیں, پوری قوم کو ہڑپ کر جائیں. بیڑیے صرف 100 لاشیں گراتے ہیں لیکن 100 لاشوں کے اوپر لاکھوں لوگ روڈ پر آ جاتے ہیں. مگرمچھ کیا کرتے ہیں؟ یہ لاکھوں لوگوں کو ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو. تو ہوشیار رہنا ہے عزیز من, بیدار رہنا ہے, حاضر رہنا ہے, دماغ بھی حاضر رکھ, جسم بھی اپنا حاضر رکھ. لبیک کا مطلب یہ ہے کہ اے پروردگار میں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں, میں اس مقدس مآب کی طرح نہیں ہوں کہ جب علی بلائے تو میں کہوں ادھر بھی یہ ہے ادھر بھی یہ ہے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتی, نہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اگر ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, علی ایک طرف ہو جائے اور علی ہمیں بلائے تو ہم علی کے بلانے پر کیسے آئیں گے؟ جیسے اس شاعر نے کہا کہ از تو بے یک اشارے از ما بسر دویدن, کہ اے مولا تو صرف اشارہ کر کے دے, ہم پاؤں سے نہیں سر سے بات کر تیری طرف آئیں گے. ہم کنفیوز نہیں ہیں, ہمیں پتا ہے درست راستہ کدھر ہے. سارے ایک طرف ہو جائیں اور پھر اگر کوئی بھیڑیا آئے آنسو بہانے کے لیے, اس بھیڑیے کو ہم پہچانیں کہ وہ تو نوچ رہا ہے, تو نگلنے کے لیے آیا ہے ہمیں. تو عرب کرنے کے لیے آیا اس قوم کو؟ حضور میدان میں حاضر رہنے سے تشیع بچ سکتا ہے. یا ایوہ الذین آمنو استجیبو، اے مومنو لبیک کہتے رہو، حاضر رہو میدان میں اگر بچنا چاہتے ہو، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو. عزیز من، تشیعوں کے لیے اس جنگل میں کوئی چارہ نہیں ہے. جنگل کا خیال رکھنا، جنگل میں بیڑیوں کا بھی خیال رکھیں اور جنگل میں مگرمچھوں کا بھی خیال رکھیں. بعض اوقات سادہ لوگ مگرمچھوں کے آنسوؤں کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. مت آؤ کسی مگرمچھ کے دھوکے میں، کوئی ہمدرد نہیں ہے تمہارا، صرف آپ نے خود رہنا ہے. جنگل میں ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ شیر بن کر رہو، ورنہ گیدڑ آ کر میدان سنبھال لیں گے. اور شیر بنو، نہ مگرمچھ قریب آئے گا، نہ بھیڑیا قریب آئے گا، نہ گیدڑ قریب آئے گا تمہارے. آج دیکھو ہم 5 کروڑ ہیں، لبنان میں چند لاکھ شیعہ ہیں، زیادہ نہیں ہے، شاید پورے صوبہ سندھ کے شیعوں سے بھی کم ہو لبنان کے شیعہ، لیکن شیر بن کر اس جنگل میں رہ رہے ہیں جہاں قریب اسرائیل جیسا بھیڑیا موجود ہے اور جہاں قریب آل سعود جیسا مگرمچھ موجود ہے. لیکن نہ اسرائیلی بھیڑیے کو جرت ہوتی ہے اور نہ قطر جیسے گیدڑوں کو جرت ہوتی ہے، قطر اور کویت جیسے گیدڑوں کو جرت ہوتی ہے، اور نہ ہی آل سعود جیسے مگرمچھ کو جرت ہوتی ہے کہ وہ آئے اس شیر کو نگلنے کی کوشش کرے. شیر نہ نگلا جا سکتا ہے نہ نوچا جا سکتا ہے. آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ اس جنگل میں، اس جنگلی ملک میں فقط شیر بن کے رہ سکتے ہو. شیر بہو، دلیر رہو، شجاع رہو، بہادر رہو، اور اس میدان میں حاضر رہو جس میدان میں تمہیں حاضر ہونا ہے. بے شعوری سے حضور ختم ہو جاتا ہے. خوف بھی انسان کو میدان سے باہر لے جاتا ہے، تفرقہ انسان کو میدان سے باہر لے جاتا ہے، تعصب انسان کو میدان سے باہر لے جاتا ہے، مفاد پرستی انسان کو میدان سے باہر لے جاتی ہے، نافہمی انسان کو میدان سے باہر لے جاتی ہے. آپ دیکھ لیں کیوں ائمہ کے ساتھ لوگ حاضر نہیں تھے، لبیک نہیں کہا، کیوں کربلا میں نہیں آئے لوگ؟ کئی بیماریوں میں مبتلا تھے، کئی آفتوں میں مبتلا تھے. ان آفتوں میں سے ایک آفت جو حضور سے روکتی ہے، میں اشارہ کرتا ہوں اس کی طرف، وہ آفت یہ ہے، وہ بلا یہ ہے کہ جب انسان ایک ایسا دین سیکھ لے جو بظاہر دین ہو لیکن اس کے اندر روح دین موجود نہ ہو. جس طرح مکہ کے حاجی سید الشہداء کے ساتھ حاضر نہیں ہوئے، غیر حاضر تھے کربلا میں، غیر حاضر ہو کر گناہ نہیں کر رہے تھے، حج کر رہے تھے. حج عبادت خدا ہے، بڑی افضل عبادت ہے، لیکن اس حج نے ان سے کربلا چھوڑا دی، حج نے کربلا چھوڑا دی. یعنی ایسا انسان دین سیکھ لے کہ جس میں ظاہری رسم ادا کرتا رہے اور فریضہ چھوڑ دے، فرائض چھوڑ دے، لبیک نہ کہہ سکے. یہی ہوا حاجی نہیں آیا، حج میں لگا رہا، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو کہتے تھے کہ آپ بھی چھوڑیں، یہ سیاسی کام چھوڑیں، حج کرنے آئے، عبادت خدا کریں، عبادت کریں، یہ سیاست ہے، اس سیاست میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عزیزان، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ زندگی میں ایک دفعہ کربلا ضرور جاؤ، کم از کم ایک دفعہ کربلا ضرور جاؤ. اور سب سے افضل دن کربلا جانے کا عرفہ ہے، روزے عرفہ. عرفہ کون سا دن ہے؟ 9 ذی الحجہ. 9 ذی الحجہ سب سے افضل دن ہے کربلا جانے کا. کس لیے کربلا جاؤ؟ حج چھوڑ کر کربلا جاؤ؟ حج کے بجائے کربلا جاؤ؟ نہ، حج کی تیاری کے لیے کربلا جاؤ. حج کی تیاری کے لیے پہلے کربلا جاؤ. یعنی ایک عرفہ، ایک 9 ذی الحجہ آپ کربلا جاؤ، پھر اگلے سال جب حج کا وقت آئے تو پھر حج پہ جانا. کیا فرق پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اگر کربلا جائے بغیر تو حج پہ چلا گیا تو طواف کی رسم ادا کرتا رہے گا، فریضہ چھوڑ دے گا، لبیک چھوڑ دے گا. تیری زبان پر لبیک لبیک ہوگا لیکن عمل میں میدان سے ناراضر ہوگا. زبان سے کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، لیکن جدھر تجھے حاضر ہونا ہے وہاں پر حاضر نہیں ہوگا. لیکن اگر تو کربلا میں جا پہلے اور کربلا میں جا کر لبیک کا معنی سیکھ لے کہ حضور کس کو کہتے ہیں، لبیک کس کو کہتے ہیں، پھر تو جب حج کرنے جائے گا تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ زبان سے لبیک کیا ہوتی ہے، عمل سے لبیک کیا ہوتی ہے. ورنہ اگر انسان کربلا میں نہ جائے دین سمجھ میں نہیں آتا، دین کی رسم رہ جاتی ہے اور دین کا روح نکل جاتی ہے. امام خمینی اس لیے فرماتے تھے کہ میں نے کربلا سے دین سیکھا ہے. آپ کسی اور عالم کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنیں گے، اس سطح کے عالم کو، فقہا کو. فقہا کہتے ہیں ہم نے دین تفسیروں سے سیکھا ہے، ہم نے دین حدیثوں سے سیکھا ہے، ہم نے دین فلاں سے سیکھا ہے، قرآن و سنت سے سیکھا ہے. امام خمینی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے دین کربلا سے سیکھا. یعنی اس کا مطلب ہے قرآن و سنت چھوڑ دیے معاذ اللہ؟ نہ، قرآن و سنت کو نہیں چھوڑا، قرآن و سنت سے ہی سیکھا ہے. لیکن قرآن و سنت کی تفسیر، دو تفسیریں ہیں، ایک قرآن کی تفسیر جو لفظوں میں علماء نے کی ہے، ایک سنت کی تفسیر جو کتابوں میں موجود ہے، اور ایک قرآن و سنت رسول کی تفسیر، عملی تفسیر جو کربلا میں حسین علیہ السلام نے کی ہے. جو کتابوں میں تفسیر پڑھتا ہے وہ ساری عمر کتابیں پڑھتے پڑھتے گزار دیتا ہے، اس کو کتابیں پڑھنے کی لائبریری اور حجرے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ باہر نکل کے دیکھے میدان میں یزیدی حاکم ہو گئے ہیں. لیکن جو عملی تفسیر قرآن و سنت کی پڑھتا ہے اسے پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. امام خمینی فرماتے ہیں میں نے سید الشہداء سے دین سیکھا ہے. سید الشہداء نے قرآن کی تفسیر کی، سید الشہداء نے سنت رسول کی تفسیر کی ہے، اور یہ تفسیر ہے جو امام خمینی نے پڑھی ہے. اس لیے امام خمینی آئے میدان کے اندر عزیز من، لوگوں کو کہتے تھے کہ تم نے جو اسلام پڑھا ہے وہ اسلام تمہیں حرکت نہیں دیتا، لبیک نہیں کہلواتا تم سے، صرف تم سے قرات و ذکر کرواتا ہے، زبانی لبیک کرواتا ہے، عملی لبیک نہیں کرواتا. کربلا عملی لبیک انسان سے کرواتی ہے. عزادار جو عمل سے لبیک کہتا ہو عزیز من، اس لیے ہمیں وہ دین سیکھنے کی ضرورت ہے جو انسان کو میدان حضور میں حاضر کر دے، لا کے کھڑا کر دے. کون سا دین؟ حسینی دین، کربلائی دین، عاشورائی دین. عاشورائی دین انسان کو میدان میں حاضر کرتا ہے، غیر حاضر نہیں رہنے دیتا. یہ دین ہے جو انسان کو سیکھنا. اس لیے امام فرماتے تھے اسلام میں ناب، اسلام تو بہت ہیں لیکن ان میں ایک اسلام، اسلام ناب ہے. بنو امیہ کا بھی جو تھا وہ بھی اس کا نام اسلام تھا. وہ اسلام کس لیے تھا؟ غیر حاضر کرنے کے لیے. ہر میدان سے غیر حاضر کرنے کے لیے اسلام. یہ اسلام لو، میدان سے غیر حاضر ہو جاؤ. آج جتنے مسلمان غیر حاضر ہیں میدان عمل میں نہیں ہیں. یوں نہیں کہ میدان سے غیر حاضر ہو کر گناہ کر رہے ہیں، نا، میدان سے غیر حاضر ہو کر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی درس پڑھ رہا ہے، کوئی درس پڑھا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یعنی نیک کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اسی اسلام نے ان کو میدان سے خارج کر دیا ہے. اسلام حسینی انسان کو میدان میں حاضر کرنے کا نام ہے، غیر حاضر نہیں کرتا. امام خمینی نے اس کا نام رکھا تھا اسلام ناب، یعنی اسلام جو انسان کو میدان میں حاضر ہونے کا ادب سکھاتا ہے، حاضر ہونے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. ابراہیمی اسلام امام نے اس کا نام رکھا تھا اسلام ناب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پاکستانی ملت، پاکستانی جوانان، آپ کو پتہ ہے جذباتی جوان ہیں، جذباتی ملت ہے نا پاکستان، ولولے والی ملت ہے. اتنا ولولہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جتنا ولولہ پاکستان میں ہے. اتنا ولولہ اور خصوصاً تشیعوں کے اندر، تشیعوں میں جذبہ اور ولولہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہی جذبے والا، جذبے والی قوم اور ولولے والی قوم 60 سال سے غیر حاضر ہے. کیوں غیر حاضر ہے؟ کیوں غیر حاضر ہے؟ جذبہ بھی ہے، ولولہ بھی ہے. اس لیے کہ اس ولولے کو حرکت دینے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس ولولے کو حرکت دے کر اس ولولے سے فائدہ اٹھانے والے بہت ہیں. مثلا مومنوں کی عقیدت سے فائدہ اٹھانے کے لیے میں آ جاتا ہوں، آگے کہتا ہوں جی مجمع لگاتا ہوں، مجلس پڑھتا ہوں، آپ سے مجلس پڑھتا ہوں، آپ مجھے بلاتے ہو مجلس پڑھو، ایک مجلس کا 1,00,000 روپے آپ سے لے لیتا ہوں. کیوں؟ آپ میں ولولہ ہے، جذبہ حسینی ہے، اور آپ کے جذبے سے بہترین فائدہ کیا ہے کہ میں 1,00,000 روپے آپ سے کما لوں، میں 1,00,000 روپے آپ سے بٹور لوں. ایک ایک اشرے کے 50-50 لاکھ روپے، توجہ کریں کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں، 50 لاکھ روپیہ کس کا؟ حسین پہ لوگوں کو رلانے کا، کہ حسین کے مصائب پڑھو. کتنا لوں گا رلانے کا؟ 50 لاکھ لوں گا 10 دنوں کے اندر. یہ بھی لوں گا، یہ بھی لوں گا، ہوٹل بھی لوں گا، ٹکٹ بھی لوں گا، فلاں بھی لوں گا، فلاں بھی لوں گا، یہ سب کچھ لے کے تجھے رلاؤں گا. کیا کروں گا؟ یعنی تیرے ولولے سے پیسے کماؤں گا، تیرے جذبے سے ووٹ لوں گا، تیرے ولولے سے میں اقتدار تک پہنچوں گا، تیرے ولولے سے میں روٹی کماؤں گا. لیکن عزیز من، یہ بھی اسلام ہے. پیشہ وروں کا اسلام یہ ہے، پیغمبروں کا اسلام کیا ہے؟ پیغمبروں کا اسلام یہ ہے کہ تیرے ولولے میں میں طوفان مچا دوں گا، تیرے ولولے میں میں لہر پیدا کر لوں گا، تیرے ولولے میں میں ایسی ہلچل مچا دوں گا کہ اس طوفان میں تیرے زمانے کی یزیدیت ڈوب جائے گی. ولولوں سے فائدہ اٹھانا، جذبوں سے فائدہ اٹھانا، یہ پیشہ وری ہے، اور جذبوں میں حرکت ایجاد کرنا یہ پیغمبری ہے، یہ پیغمبری ہے. امام خمینی نے پیسے نہیں کمائے ولولے سے، تشیعوں کی عقیدت سے پیسہ نہیں کمایا، تشیعوں کی عقیدت سے گھر نہیں بنایا، تشیعوں کی عقیدت سے مقلد نہیں بنائے، تشیعوں کی عقیدت سے تشیعوں کو باب عروج میں پہنچا دیا. ان ولولوں کو حرکت دی امام خمینی نے. اس لیے وہ اسلام چاہیے جو ان ولولوں میں حرکت ایجاد کر لے، نہ ان ولولوں سے پیسے کمائے یا ان ولولوں سے ووٹ مانگے. آپ کو یاد ہوگا انہیں مجالس کے اندر ذاکرین آتے تھے، حکومتوں کے مامور سرکاری، اور آ کر جس طرح بنو امیہ سرکاری خطیب بیچتے تھے، علی علیہ السلام کے اوپر تان لان کرواتے تھے معاذ اللہ، اور پھر فیسیں بنو امیہ سے جا کر لیتے تھے. اسی طرح سرکاری خطیب آتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے کہ آپ بنام حسین ہمیں ووٹ دے دو، حسین کے نام پر ووٹ دو. کس کو؟ یزید کو، ان بیڑیوں کو ووٹ دو، ان مگرمچھوں کو ووٹ دو. ولولہ حسینی ہے، جذبہ حسینی ہے، اس جذبے سے فائدہ کیا اٹھایا جا رہا ہے؟ عزیز من، یہ ولولے مقدس ہیں، یہ ولولے پاک ہیں. پاکستانی سب سے ولولہ انگیز قوم ہے، لیکن سب سے زیادہ مظلوم بھی پاکستانی شیعہ ہے. یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. لبنان کا شیعہ میں اتنا جذبہ اور ولولہ نہیں ہے جتنا پاکستان کے شیعہ میں ہے، ایران کے شیعہ میں اتنا جذبہ اور ولولہ. ہم نے زندگی بسر کی ہے وہاں پر، سنی سنائی بات نہیں کر رہا ہوں، عمر کا اکثر حصہ وہاں بسر ہوا ہے، ان لوگوں کو نزدیک سے دیکھا ہے، ان کے جذبے بھی دیکھے ہیں، ان کے ولولے بھی دیکھے ہیں. ان میں اتنا ولولہ نہیں ہے جتنا پاکستان میں ولولہ ہے. جن میں کم ولولہ تھا وہ کب کے غالب آ چکے ہیں، لیکن جن میں زیادہ ولولہ و جذبہ تھا وہ 60 سال سے خاموش بیٹھے ہیں. فرق کہاں پر ہے؟ فرق یہ ہے کہ یہاں پر جذبوں سے فائدہ اٹھانے والے بیٹھے ہوئے پیشہور، اور وہاں پر جذبوں کو حرکت دینے والے بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ولولوں کو تحریک کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں، تحریک کر کے ان کے اندر طوفان مچانے والے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اسلام جو ان ولولوں کے اندر حرکت پیدا کر دے، اور ان ولولوں میں اگر حرکت پیدا ہو جائے پھر کسی یزید کی جرت نہیں ہے ایسی ملت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھیں. آج حزب اللہ کے بارے میں سوچتے ہوئے امریکہ جیسا شیطان بھی ڈرتا ہے. جب حزب اللہ کے بارے میں سوچتا ہے، سوچتے ہوئے بھی ڈرتا ہے کہ مجھے اس گناہگارانہ سوچ کی بھی سزا ملے گی. اسرائیل حزب اللہ کے بارے میں سوچنے سے پہلے 1,000 دفعہ فکر کرتا ہے کہ میں نے اگر غلطی کی مجھے سخت سزا ملے گی اس کی. لیکن ہمارے بارے میں سوچتے ہوئے کوئی بھی نہیں ڈرتا. کیوں نہیں ڈرتا؟ اس لیے کہ ہمارے ولولوں سے فائدہ صرف اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے ولولوں کو حرکت نہیں دی جا رہی. ہمارے پاس راہ نجات کربلا ہے، عاشورہ ہے، عزاداری ولولوں کو حرکت دینے کا نام ہے. عزیز من، صرف رسم و تقریب برپا کرنا عزاداری نہیں ہے، بلکہ عزاداری مشق ہے رزم زینبی کی،
زینبی رزم کی مشق کا نام عزاداری ہے، یعنی میدان میں حاضر ہونے کا نام عزاداری ہے. جس حال میں بھی ہو، جب میدان میں پکارا جائے تو میدان میں حاضر ہو جاؤ، جس حالت میں ہو حاضر ہو جاؤ. آپ توجہ فرمائیں کہ بنت علی جس حالت میں حاضر ہوئی میدان کے اندر، اگر اس حالت میں کوئی بھی ہو تو یہ مجبوریاں کافی ہیں اسے یہ کہنے کے لیے کہ مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کیا دیکھتے نہیں کہ میرے 72 جنازے دفن نہیں ہوئے؟ مثلا آج اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آؤ شہیدوں کے لیے باہر نکلنا ہے، آواز اٹھانی ہے، تو میں کہتا ہوں بھائی دیکھتے نہیں میرا بچہ اسپتال پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، فوت نہیں ہوا، صرف بیمار ہے. ہم بیماری، بچے کی بیماری کو بہانہ بنا کر کئی میدانوں سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں. ہم سردی اور گرمی کو بہانہ بنا کر کئی میدانوں سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں. ہم کسی گھریلو مصروفیت کو بہانہ بنا کر کئی میدانوں سے غیر حاضر ہو جاتے ہیں. لیکن آپ علی کی بیٹی کو آ کر دیکھیں، بچے کی لاش پائمال پڑی ہوئی ہے سامنے، بھیا کی لاش پائمال پڑی ہوئی ہے سامنے، خیمے جلے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کسی چیز کو مجبوری نہیں بناتی. یہ نہیں کہتی کہ لوگوں اے بیبیوں مجھ میں ہمت نہیں ہے کچھ کرنے کی، نہیں کہتی. جب سید ساجدین نے فرمایا کہ اے بی بی اگرچہ حجت خدا موجود ہے، سید ساجدین موجود ہے، لیکن حجت خدا کو بچانے کے لیے میدان میں آپ نے حاضر ہونا ہے، تو نہیں کہتی کہ اے حسین کل تو کوئی بھی نہیں ہوگا، میں بڑی دکھیا ہوں گی، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا. نہ عزیزو، اس طرح بی بی نے یہ کام انجام دیا، دنیا حیران رہ گئی اور قیامت تک حیران رہے گی. اس طرح سے بی بی نے یہ کام انجام دیا. کربلا میں ہی لاشیں پڑی ہوئی ہیں اور شام غریبہ ہو گئی ہے، خیمے جلا دیے گئے ہیں، لوٹ لیا گیا سب کچھ، تماچے مارے گئے، ظلم ڈھایا گیا، لیکن اس ظلم کے بعد پھر نیزہ تھام کے کھڑی ہو جاتی ہے اور بیویوں اور بچوں کو کہتی ہے کہ ڈرنا نہیں، آج رات عباس نہیں لیکن زینب موجود ہے، آج رات اکبر نہیں لیکن زینب موجود ہے. عزیز من، ڈرتی نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ تھکی ہوئی نہیں تھی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا جگر پارا پارا نہیں تھا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جگر پہ اتنے شہیدوں کا نشان نہیں تھا، بہت کچھ تھا، لیکن پھر بھی نیزہ تھام کے کھڑی ہو گئی اور خدا سے دعا مانگتی ہے، اے اللہ آج رات مجھے وہ طاقت عطا کر دے کہ ان یتیموں کو احساس نہ ہو آج ان کی یتیمی کی پہلی رات ہے، آج کوئی مرد موجود نہیں ہے سوائے اور بیمار کے. لیکن یہی بی بی جب آدھی رات کا وقت ہوتا ہے، نماز تہجد کا وقت آتا ہے، تو بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے. بیبیاں پوچھتی ہیں کہ آج کھڑے ہو کے کیوں نماز نہیں پڑھتی؟ فرماتی ہیں آج میری ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اٹھنے کی طاقت نہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتی ہے، لیکن جب دشمن کے مقابلے میں آتی ہے نیزہ تھام کے کھڑی ہو جاتی ہے، خبردار آج میرا پہرا ہے یہاں پر. رات کے ڈھیر پر بیٹھے ہوئے ان یتیموں کی گرد میرا پہرا ہے. عزیزوں، اور پھر کوفہ کے بازار میں پہنچ جاتی ہے، وہ بازار جہاں زین العابدین دیکھ کر چیخ نکل گئی زین العابدین کی بازار کو، وہاں پر علی کی بیٹی جاتی ہے، خطبہ دیتی ہے. کس لیے دیتی ہے؟ کہ یہ خطبے کا میدان آ گیا ہے، یہ حضور کا میدان آ گیا ہے، سامنے لوگ کے سنا پہ بھائی کا سر ہے، 72 سر لوگ کے سنا پہ سامنے، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، رسی بندھی ہوئی ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لیکن خطبہ دیتی ہے. اے کوفہ والوں سنو، علی کی بیٹی کا خطبہ سنو. خطبہ دے کے ان کو ہلا دیتی ہے، جھنجھوڑ دیتی ہے. عزیز من، کسی مجبوری کا بہانہ نہیں کرتی. دربار شام میں پہنچ جاتی ہے، دربار شام جو ساری عمر سید ساجدین کو رلاتا رہا، ساری عمر دربار رلاتا رہا، لیکن علی کی بیٹی جب دربار میں پہنچتی ہے، یزید گستاخی کرتا ہے، بے حرمتی کرتا ہے، وہاں پر علی کی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے، یزید کا منہ بند کر دیتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے اس بی بی کو کوئی صدمہ ہی نہ ہو، اس طرح خطبہ دیتی ہے وہاں پر. لیکن جب واپس اپنے نانا کے روزے پر آتی ہے, آ کر نانا کے روزے سے لپٹ جاتی ہے, فریادیں کر کے روتی ہے, کہا نانا سب کچھ لٹا کے آ گئی, نانا کچھ بھی نہیں بچا, جو کچھ مدینے سے لے کر گئی تھی نانا سب کچھ وہاں چھوڑ کر آ گئی, نانا سب کچھ کربلا میں چھوڑ کر آ گئی, لیکن ایک امانت شام میں چھوڑ کر آ گئی, حسین کی ایک یتیمہ شام میں چھوڑ کر آ گئی. لوگوں کو کہتی ہے لوگوں نانا کے روزے سے باہر چلے جاؤ, مجھے اپنے نانا سے باتیں کرنی ہیں. کہنے لگے بی بی ہم بھی سنیں. کہا سن نہیں سکتے, برداشت نہیں کر سکتے, صرف نانا برداشت کر سکتا ہے. جب لوگ چلے جاتے ہیں اپنے ہاتھ آگے بڑھا کر آستینیں رگڑتی ہے اور کیا فرماتی ہے, نانا یہ میرے بازوؤں پر جو پیلے زخموں کے نشان ہیں یہ رسیوں کے نشان ہیں, مجھے کربلا سے باندھ کر شام تک لے جایا گیا. اور بی بی کیا فرماتی ہے, اے نانا اگر شرم مانے نہ ہوتی, اگر حیات رکاوٹ نہ ہوتی, اگر میرے لیے ممکن ہوتا میں اپنی پشت دکھا سکتی, تازیانوں سے سیاہ ہو گئی ہے, مجھے کربلا سے لے کر شام تک تازیانے مارتے رہے, مجھ پر تازیانے برساتے رہے, لیکن اے نانا میں جہاں بھی وقت آیا میں تیرے دین کی خاطر حاضر نہیں, میں کربلا میں حاضر نہیں, میں بازار میں حاضر نہیں, میں دربار میں حاضر نہیں, اے نانا تیرا دین بچا کے آ گئی. اللہ رحمت اللہ علیہ صاحب فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا الله. خدا مند بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر کے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما, جو بیمار علیل ہیں انہیں شفا کاملہ نصیب فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. پروردگار امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, تمام مظلوم ملتوں کو نجات عطا فرما. پروردگارہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما, سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما, رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما, ملک کے اندر امن و امان قائم فرما, دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما, ان کے حامیوں اور سرپرستوں کو رسوا فرما, عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص کوئٹہ میں پاکستان میں کوئٹہ کراچی و دیگر مقامات پر ان سب کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما, اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما, آپ تمام مرحومین کے لیے, مومنین و مومنات کے لیے, بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے, شرکاء مجلس کے مرحومین کے لیے, منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے, وہ بالخصوص شہداء کے لیے, وہ خاص کر یہ شہداء جو آج دفن ہوئے ہیں اور دیگر شہداء ثانیہ کوئٹہ, و بالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن